السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آیت نمبر 100 سے ہم آغاز کریں گے. سورہ توبہ کا ہم مطالعہ کریں, یہاں سے رکوع نمبر 13 شروع ہو رہا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, امين يا رب العالمين. سورہ توبہ میں ہم نے کہا تھا کفار مشرکین و منافقین کے لیے آخری احکامات آ رہے ہیں, اور اس میں ہم دیکھ رہے تھے منافقین کی تقریباً 16 اقسام بھی بیان ہو رہی ہیں, اور یہ کیونکہ ابتدائی 5 رکوع میں غزوہ مکہ کا ذکر ہے, اور جو آخری 11 رکوع اب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں غزوہ تبوک کا بیان ہے. اور اس حوالے سے غزوہ تبوک وہ پہلا موقع تھا جب آپ نے نفیر عام کا حکم دیا تھا, یعنی تمام افراد جو بھی جنگ کے قابل ہیں ان کے نکلنے کو آپ نے لازم کہا تھا. ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ قحط ساری تھی اور اسباب کی انتہائی قلت تھی, تو پہلی دفعہ ایک چندے کا بھی اعلان ہوا تھا, اور یہی موقع ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیں گے, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو پھینک کا جو کچھ تھا وہ ڈال کر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا تھا, یعنی اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے. بہرحال ہم نے سمجھا تھا کہ پھر تقریباً 30,000 صحابہ کے ساتھ آپ تبوک تشریف لے گئے تھے, 15 دن وہاں پہنچنے میں لگے تھے, 20 دن آپ نے وہاں قیام کیا تھا, اور پھر 15 دن واپسی میں لگے تھے, اور یہ 50 دن کا پورا ایکسپیڈیشن تھا. جب آپ واپس آئے تو سیدھے مسجد نبوی میں آپ ٹھہرے, اور پھر جو لوگ نہیں گئے تھے آپ نے انہیں بلانا شروع کیا, ان سے پوچھ بات پوچھ شروع کی. چنانچہ 5 قسم کے لوگ تھے جو نہیں جا سکے تھے, ان میں سے 3 قسم کا ہم ذکر پڑ چکے. نمبر 1 وہ تھے جو حقیقی معذور تھے, اپاہج تھے, بیمار تھے, ضعیف تھے, یا پھر ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو آئے تھے لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی, اسباب نہیں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معذرت کر دی تھی کہ ہمارے پاس ایسی سواری نہیں ہے جس پہ تمہیں لے جا سکیں, تو واپس چلے تھے, گئے تھے غم میں. تو یہ پہلے قسم کے لوگ تھے. دوسرے وہ بہانہ بنانے والے منافقین تھے جنہوں نے پہلے آ کر بہانے کر دیے کہ ہم نہیں جا سکتے, ہمیں صلاح ہو جائے. اور تیسری قسم ان منافقین کی تھی جنہوں نے جب آپ واپس آئے تو بہانے کر دی کہ ہمیں یہ حضور تھا, پہلے تو انہوں نے کوئی یعنی عذر پیش ہی نہیں کیا تھا, ان کا خیال تھا کہ مسلمان واپس ہی نہیں آئیں گے, لیکن جب آپ واپس آ گئے تو انہوں نے بھی عذر پیش کر دیا. اور یہ جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے. اب دو اور طبقات رہ گئے تھے, یہ پکے مومنین میں سے تھے, اور یہ ان کا ارادہ بھی جانے کا تھا غزوہ تبوک میں, لیکن کسی وجہ سے نہیں جا سکے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان میں سے ایک گروپ ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھیوں کا تھا. انہیں جب پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا, اور یہ کہہ دیا کہ جب تک اللہ کے رسول ہمیں نہیں کھولیں گے ہم اسی عالم میں رہیں گے. تو ایک ان کا ذکر آ رہا ہے. پھر پانچواں گروپ وہ ہے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے. 3 افراد تھے, قابل مالک اور ان کے 2 ساتھی, اور انہیں 50 دن کی سزا دی گئی, اس کے بعد ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی. تو ابتدائی 3 جو گروہ ہیں ان کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں, اب یہ 2 گروہ جو ہے ان کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار, اور سبقت کرنے والے سب سے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے. اور یہ سابقون الاولون وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حق کا ساتھ دیتے ہیں بالکل شروع شروع میں, جیسے ہی حق آتا ہے ویسے ہی اس پر لبیک کہتے ہیں, اور جیسے ہی دین کا تقاضا آتا ہے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس پر لبیک کہتے ہیں. یہ ہر دور میں یہ سابقون الاولون رہتے ہیں. ہم آگے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 13-14 کے حوالے سے بھی پڑھیں گے, وہاں الفاظ ہے سلت من الاولین وقلیل من الاخرین, کہ بہت سے ہوں گے یہ سابقون الاولین میں اول لوگوں میں سے, اور بہت کم ہوں گے بعد میں آنے والوں میں سے. ہر دور میں دین کی دعوت جب آتی ہے اس پر جو شروع شروع میں آگے بڑھ کر لبیک کہتے ہیں وہ سابقون الاولون کہلاتے ہیں, ایک رائے جو اس کے مطابق ہے. فرمایا والذین تبعوہم بإحسان, اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی اچھائی میں, رضی اللہ عنہم تو راضی ہو گیا اللہ ان سے, ورضوا عنہ اور وہ راضی ہو گیا اس اللہ سے, وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار, اور ان کے لیے تیار رکھے گئے ان کے لیے ایسی جنتیں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں, خالدین فیہا ابدا, ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ, ذلک الفوز العظیم, یہ ہے عظیم کامیابی, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے.
13 قسم کی منافقین کا ذکر آ چکا تھا، اب یہ 14 قسم آ رہی ہیں، غیر معلوم انصار منافقین. فرمایا وَمِن مَن حَوْلَكُمْ، اور بعض ان میں سے جو اے مسلمانوں تمہارے آس پاس ہیں، من العرب منافقون، ان عرب بدوؤں میں سے منافق ہیں، وَمِن أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور بعض اہل مدینہ میں سے بھی، مردو عَلَى النِّفَاقِ، جو جمع ہوئے ہیں نفاق پر، لا تعلمهم، اے مسلمانوں تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم ان سے خوب واقف ہیں، سنعذبهم مرتين، پس ہم انہیں دگنا دو دفعہ عذاب دیں گے. مفسرین لکھتے ہیں ایک دفعہ نظر کے موقع پر جب ان کی روحیں سلب ہو رہی ہوں گی، اور دوسری مرتبہ جو ہے برزخ کے موقع پر. ثم يردون الى عذاب عظیم، اور ان دو عذابوں کے بعد کہا جائے پھر ہم تمہیں لوٹا دیں گے ایک بڑے عظیم عذاب کی طرف، جو اخروی عذاب ہے. تو موت کا وقت بھی عذاب کا معاملہ ہوگا، اب برزخی دور عذاب میں گزرے گا، اور پھر آخرت میں جو ہے وہ عظیم ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے پھر آیات 102 سے 106 میں مومنین کے دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے جو پیچھے رہ گئے تھے. ان میں سب سے پہلے ابو لبابہ، ان کے 6 ساتھیوں کا ذکر، یہ کل 7 افراد تھے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور کچھ اور لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اقرار کیا اپنے جرم کا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، تو خلط میں لیتے ہیں ان کے اعمال، کچھ نیکیاں بھی ہیں اور کچھ برائیاں بھی ہیں. عسى الله ان يتوب عليهم، قریب ہے کہ اللہ نظر کرم فرمائے ان پر. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم کرنے والا. تو یہ اکثر مفسرین نے اس سے مراد ابو لبابہ، ان کے 6 ساتھی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سزا دے لی تھی. انہیں بڑا پچھتاوا تھا کہ ہم نہیں جا سکے، حالانکہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تھا محض سستی کی وجہ سے. تو اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سزا سناتے، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی سزا دے لی، اور ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ دیا، اور کہا کہ ہم اسی حال میں پڑے رہیں گے جب تک کہ اللہ کے رسول ہی ہمیں نہیں کھولتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے کہا میں بھی نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو. چنانچہ یہ آیات آئیں تو پھر ان کی رسیاں کھول دی گئیں، ان کی گویا توبہ اللہ نے قبول کر لی. خذ من اموالہم صدقۃً، منافقین سے تو کہا کہ یہ ان سے کوئی قبول نہیں ہے ان کا انفاق، لیکن فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں، اے نبی آپ لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ. تو طاہرہم، تاکہ پاک کر دیں انہیں ظاہری طور پر ان کے مال کو. وتزکیہم بہا، اور تاکہ صفائی ہو جائے یعنی ان کی باطنی انداز میں بھی. وصلی علیہم، اور دعا فرمائیے ان کے لیے. ان صلاتک سکن لہم، اور بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا ذریعہ ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والے جاننے والے. تو یہ معاملہ رہا ہے کہ صدقہ کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، یہ آپ کی مستقل سنت تھی، اور لوگ اس سے صحابہ کا دل بڑا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمارے لیے دعا نکل رہی ہے. تو یہاں پر بھی آپ کو کہا گیا کہ ان کے اموال سے صدقہ دیجئے، گویا ان کا مال اللہ نے قبول فرمایا، اور یہ تائبین ہیں، جن کی توبہ قبول ہو گئی تو پھر اللہ ان کا مال بھی قبول فرماتا ہے، اور جس کی توبہ قبول نہیں ہے منافقین، ان کا کہا گیا کہ اپنا رکھو اپنے پاس، تمہارے مال کی ہمیں ضرورت نہیں. آگے ترغیب توبہ کی دلائی جا رہی ہے. الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی. ویاخذ الصدقات، اور وہ قبول کرتا ہے صدقات. وان اللہ ہوا التواب الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی بہت نظر کرم کرنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا. اب آگے بیان ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے اس دفعہ تمہاری توبہ قبول کر لی، اور باقی زندگی میں ایمان اور عمل کا اب ثبوت دو تو پتہ چلے کہ واقعی تم حقیقی مومن ہو. وقل عملوا، اور اے نبی کہہ دیجئے کہ عمل کرتے رہو. فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، پھر دیکھ لیں گے اللہ اور جو ہے اس کے رسول اور مومنین تمہارے اعمال کو کہ تم کیا کرتے ہو. وستردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور تمہیں پھر لوٹایا جائے گا حاضر اور غیب کے جاننے والے کی طرف، یعنی اللہ کی طرف. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے. اب یہاں آگے کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 افراد تھے، یہ بھی نہیں جا سکے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور ایک ایک کر کے منافق آ کے جھوٹے بہانے کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہانوں کو قبول کر کے ان کی جو معذرت قبول کرنے لگے، تو حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت بیان کی، اور صحیح بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جیسے ہی میں آپ کے سامنے جا کر بیٹھا تو آپ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ سے مجھے دیکھا، تو حضرت کعب کہتے ہیں میرا دل جو ہے کٹ گیا، اور پھر آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی تم کیوں نہیں گئے، تو انہوں نے کہا کہ دل میں تو آیا کہ کوئی جھوٹا بہانہ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں سچ ہی بولوں گا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحت مند تھا، میرے پاس مال تھا، میری سواری تھی، اور بس میں سستی کی وجہ سے رہ گئی، تو آپ نے کہا یہ ہے جس نے صحیح بات کہی، پھر کہا کہ اچھا انتظار کرو، تو وہ باہر آ گئے، لوگوں نے جیسے ہمارے یہاں کوئی واہ واہ دیکھ کر باہر آتے ہیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بھائی کیا پوچھا، تو وہاں پہ بھی لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا، تو حضرت کعب بن مالک نے بتا دیا کہ میں نے تو اس طرح اپنا اقرار جرم کر دیا، اس طرح جو ہے وہ منافقین نے بڑا انہیں برا کہا، انہوں نے کہا بھائی تم بھی کوئی بہانہ کر دو، ہم سب نے کہا آپ نے ہمیں اجازت دے دی، تو تم کیا ایسے بنے ہو، تم نے کیوں اس طرح کہہ دیا، تو وہ کہتے ہیں میرا دل آمادہ ہوا، لیکن پھر میں نے مجھے معلوم ہوا کہ دو افراد اور بھی ہیں جنہوں نے میری طرح سچی بات کہی، تو انہوں نے کہا پھر میں نے سوچ لیا اب جو ہو سو ہو، لیکن مجھے اپنے جو ہے سچ پہ جمے رہنا ہے، چنانچہ ذکر آ رہا ہے وآخرون مرجعون لامر اللہ، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ چھوڑ دیے گئے اللہ کے حکم کے انتظار میں، تو حضرت کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ مرارہ بن ربی ان تینوں کو کہا کہ اب انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اب چاہے گا تو اللہ تمہیں عذاب دے گا یا اللہ تم پر جو ہے نظر کرم فرمائے گا تمہاری توبہ قبول کر لے گا، واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے، آگے تفصیل آ رہی ہے آیت نمبر 118 میں، وہاں پھر مزید دیکھیں گے، پھر یہ ضرر رسا منافقین کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر، یعنی یہ 15ویں قسم ہے منافقین کی، ہم نے کہا تھا سورت میں 16 قسموں کے منافق آ رہے ہیں، اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ ایک مسجد بنا لیں اور مسجد کے نام پر جو ہے وہ مسلمانوں کو کفر اور آپس میں اختلافات اور مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے گھات کا ایک ذریعہ ہو جائے، اور بڑی ان کی کوشش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر لیں تاکہ انوگریشن ہو جائے اور جو ہے کسی کو اعتراض نہ رہے، تو آپ کو وہ کنونس کر رہے تھے کہ آپ آگے یہاں نماز پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا والذین اتخذوا مسجدا، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد، اب دیکھیں اس کی یہ مسجد کیوں بنائی گئی، اس کے اسباب 4 بیان ہو رہے ہیں، نمبر 1 ضرارن، ضرر پہنچانے کے لیے اسلام کو اور مسلمانوں کو، نمبر 2 وکفرن، اور کفر پھیلانے کے لیے، اور نمبر 3 وتفریقم بین المومنین، اور مومنین کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے، اور نمبر 4 وإسعادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور گھات کے طور پر اس شخص کے لیے یا اس شخص کے انتظار گاہ کے لیے جو لڑتا ہے اللہ اس کے رسول سے اس سے پہلے سے، تو ابو عامر راہب خزرجی یہ تھا، اور اس کے لیے کہ بھئی یہ خاموشی سے آگے یہاں بیٹھ گیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور پھر سازشیں کرتا رہے، ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنا، اور یہ ضرور قسمیں کھائیں گے مسلمانوں تم سے کہ ان کا ارادہ اور کچھ نہیں ہے سوائے بھلائی کے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لازمن جھوٹ ہے، تو اب اللہ ہی نے کھول دیا تو کوئی کسر رہتی نہیں ہے اس میں، اسی طرح آپ کو پھر حکم دیا جا رہا ہے لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی نہ کھڑی ہوئیے اس مسجد میں کبھی بھی، لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اب جو ہے وہ مسجد قبا کا ذکر آ رہا ہے، اور فرمایا کہ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر پہلے ہی دن سے، احق ان تقوم فی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اب فضیلت اہل خبا کا بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس میں ایسے مرد ہیں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ تو محبوب رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو، ایک ظاہری پاکی بھی ہے دوسرا گناہوں سے پاکی بھی ہے جسے توبہ کہتے ہیں، تو اس لیے ظاہری طور سے بھی پاک صاف رہنا چاہیے اور باطنی غلاظت جو گناہ ہے ان سے بھی اللہ کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، تو صحابہ نے جب یہ آیت پڑھی تو اہل قبا سے پوچھا بھائی تم ایسے کیا کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف جو ہے وہ قرآن میں بیان کر دی، تو بہرحال اکثر مفسرین نے وہ حدیث روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی خوب اچھی طرح صفائی کرتے ہیں، ورنہ آج ڈھیلے تو استعمال نہیں ہوتے، ٹیشو پیپر ہو گیا، تو صرف ٹیشو پیپر سے اچھا استنجا کر دیا جائے تو وہ بھی کافی ہوتا ہے، لیکن صرف پانی سے طہارت کر لی جائے وہ بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن دونوں استعمال کیے جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ پاکی اور صفائی کا معاملہ ہے، اگر کوئی کر سکے تو اچھی بات ہے اس نیت سے۔ انجام اہل قبا بیان ہو رہا ہے، افمن اسسا بنیانہ، پس کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی، اللہ تقوی من اللہ و رضوان، اللہ کے خوف پر اور اللہ کی رضا کے لیے، خیرن، وہ بہتر ہے، امن اسسا بنیانہ، یا وہ جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی، اللہ شفا جفرن ہار، وادی کے اس کنارے پر جو نیچے سے کھوکھلا ہو گرنے والا ہو، فنہارا بہی فی ناری جہنم، پس وہ اس کو لے کر گر پڑے جو ہے جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہد القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے ظالموں کو۔ تو ایک طرف تقوی اللہ کی رضا کے لیے عمارت بنائی گئی ہے، مسجد بنائی گئی ہے، تو وہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ کھوکھلے ستون پر، یعنی جس میں نہ اللہ کی رضا ہے نہ تقوی کی بنیاد ہے بلکہ اور کوئی سازش کے لیے بنائی گئی ہے، تو وہ عمارت پھر خیر نہیں لائے گی، بلکہ وہ عمارت اپنے بنانے والوں سمیت جو ہے جہنم حاصل ہوگی۔ اب مسجد ضرار کا ہوا کیا پھر، تو فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ رہے گی ان کی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی شک ڈالنے والی ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، سوائے اس کے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ان کے دل، یعنی جب تک یہ مریں گے نہیں تو وہ اس مسجد ضرار کی جو ہے وہ ان کے دلوں میں محبت رہے گی، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے۔ تو اس میں ہوا یہ تھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور یہ مسجد ڈھا دی گئی، اسے آگ لگا دی گئی۔ لیکن جب اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو یہ آپ کہیں کہ ان پجاریوں کو اپنی اس عمارت سے محبت ہوتی ہے، اور اسی سے ملتا ہے وہ واقعہ آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جب بنی اسرائیل نے وہ سونے کا بچڑا بنایا تو اس کا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کروایا، اسے جلا دیا، اور پھر اس کی راکھ کو بھی سمندر میں بہا دیا، اور مفسرین نے لکھا کہ راکھ چھوڑ دیتے نا تو یہ لوگ اسے بھی اٹھا کر رکھ لیتے، کیونکہ اب یہ ایسی چیز ہوتی ہے شرک کہ وہ ہر چیز سے جو ہے کوئی نہ کوئی تعلق وہ نکال لیتے۔ تو آگے اب اللہ کے ساتھ ایک عظیم تجارت کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال، ان کی جانیں اور ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے کہ اب ان کے لیے ہے جنت، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پس وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں، وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اب اس میں تجارت بیان ہو رہی ہے، تو اگر موٹا موٹا دیکھا جائے تو خریدنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ خریدار ہے، بیچنے والا کون ہے، مومن ہے، مومنین بیچ رہے ہیں، اللہ خرید رہا ہے، مومنین کیا بیچ رہے ہیں، مال زر کیا ہے، مال تجارت کیا ہے، جان اور مال، ایک مومن اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھوں بیچ رہا ہے، سمن کیا ہے، قیمت کیا ادا ہو رہی ہے، جنت، اور یہ بھی بیع سلم کی ایک کیفیت ہے کہ مال ابھی دو قیمت بعد میں ملے گی۔ تو اب ہم نے یہ کب کی ہے یہ تجارت، اگلا سوال یہ ہے، تو کلمہ پڑھ کر ہم سب یہ تجارت کرتے ہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم نے یہ جان اور مال اللہ کے ہاتھوں فروخت کر دی جنت کے بدلے، اور اب کرنا کیا ہے، یہ جان مال ہماری نہیں ہے، یہ کس کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، اب دیکھنا یہ کہ یہ اللہ کی مرضی پر لگ رہی ہے یا نہیں، اور اللہ کیا چاہتے ہیں یہ جان مال کہاں لگے، اللہ کی راہ میں، دعوت و تبلیغ اقامت کی جدوجہد میں، جسے یہاں کہا گیا فیقتلون ویقتلون، بس وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، تو اگر جان اور مال اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے تو فبہا، لیکن اگر نہیں لگ رہا تو یہ وعدہ خلافی بھی ہے، امانت میں خیانت بھی۔ پھر یہ کہ یہ بھی بات ہے کہ اب کیا کیا جائے، کیا کلی سے قتال شروع کر دے، تو اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 برس تیاری کی اس، اور آپ کا ایک پورا طریقہ اسے سمجھنا چاہیے کہ آپ نے پہلے دعوت کا کام کیا، پھر جو لوگ جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا آپ نے انہیں منظم کیا، ایک جماعت بنائی، ان کی تربیت فرمائی، اور اس دوران جو مخالفت ہوتی رہی اس پہ آپ نے صبر کیا، پھر مزید آپ کے ہاتھ میں جب اتنی طاقت آ گئی کہ باطل سے مقابلہ ممکن ہوا تو آپ نے آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کیا، اس کے نتیجے میں ایک مسلح جدوجہد شروع ہو گئی، اور غزوہ بدر سے فتح مکہ تک ایک سلسلہ جنگوں کا شروع ہوا، اور پھر فتح مکہ کی صورت میں دین غالب ہوا۔ تو اسی پیرائے پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، اس میں ایک اصطلاح بیع کی آئی ہے، بیع خرید و فروخت کو کہتے ہیں، لیکن اسی سے لفظ بیع بنا ہے، یعنی جب سودا طے ہو جاتا ہے تو خریدار اور بیچنے والا دونوں ہاتھ ملاتے ہیں، یہ ہاتھ ملانا بیع ہوتا ہے. تو اصل میں یہ سودا اللہ سے ہوا ہے، لیکن یہ ہینڈ شیک جو ہوتا ہے وہ اللہ کو ریپرزینٹ کرنے والے کسی شخص سے ہوتا ہے. پہلے انبیاء تھے تو وہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتی تھی، اب نبی آئیں گے نہیں، تو وہ انسان جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کر رہا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی. تو بہرحال آگے فرمایا وعدا علیہ حقا، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، کیونکہ قیمت بعد میں دینی ہے، آج ہم نے اپنی جان مال لگانی ہے اور کل اس کے عوض جو ہے جنت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ وعدہ سچا ہے، یہ کوئی دھوکہ والی بات نہیں ہے. اور فرمایا فی التوراتی والانجیلی والقرآن، اور یہ وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور کون بڑھ کر پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ سے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بس خوشیاں مناؤ اپنے اس وعدے پر جو تم نے کیا ہے. تو کوئی اچھی ڈیل ہو جاتی ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تو اتنا لگایا تھا، مجھے ڈبل پروفٹ ہو گیا، یا تو 700 گنا سے بھی زیادہ پروفٹ. تو کہا کہ خوشیاں مناؤ جی سودا تم نے کیا. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے عظیم کامیابی، اللہ ہم سب کو یہ کامیابی عطا فرمائے، اور جو ہم نے تجارت کی اللہ تعالی ہمیں اس میں سرخرو فرمائے. اب یہ تجارت کرنے والوں کے 9 اوصاف آ رہے ہیں، 6 کا تعلق اس میں دینی پہلے فرض ہے، یعنی خود دین پر عمل کرنا، پھر دوسرا فرض یہ دین کو دوسروں تک پہنچانا، تیسرا فرض یہ کہ دین کے اب جو نظام ہے اسے غالب کرنے کی کوشش کرنا. تو آگے یہ اللہ سے تجارت کرنے والوں کی 9 اوصاف، پہلی 6 اوصاف کا تعلق خود دین پر عمل کرنے سے، پھر 2 اوصاف کا تعلق دین کو دوسروں تک پہنچانے سے، اور 1 وصف کا تعلق پھر دین کو غالب کرنے سے. تو فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، اور یہ اللہ سے تجارت کرنے والے کون ہیں؟ یہ بہت توبہ کرنے والے اور بہت عبادت کرنے والے، اللہ کی بہت تعریف بیان کرنے والے. اور سائحون کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والے، یہ ایک کیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے والے، اور راکعون رکو کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی پیدا فرمائے. بل آمرون بالمعروف، اور بھلائی کا حکم کرنے والے. والناہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرنے والے. اب یہ جو ہے یہ دوسروں کے لیے دعوت و تبلیغ کی دو اصطلاحات ہیں، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانا اور برائی سے منع کرنا. والحافظون علی حدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. تو فرمایا وبشر المومنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے ایسے مومنین کو. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں پیدا فرمائے. وَكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور نبی اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کے لیے فرمایا کہ یہ اچھا نہیں ہے، اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، کہ وہ بخشش طلب کرے مشرکین کے لیے. ولو کانو اولی قربا، خواب ان کے قرابت داری کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ یہ بات ظاہر کی جاتی تھی ان پر وحی کے ذریعے کہ یہ جہنم والے. تو چاہے وہ رشتہ دار ہوں لیکن ان کی موت کفر پر ہوئی ہے، تو روک دیا گیا کہ ان کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ آپ پر اب ظاہر کر دیا گیا ہے کہ وہ کافر ہیں اور وہ جہنمی ہیں. اب اس میں بعض لوگوں نے تفسیر میں ابو طالب کا بھی لکھا ہے کہ وہ آپ کے تایا بھی تھے اور انہوں نے بڑی خدمات بھی کی تھی، آپ کو بہت سہارا بھی دیا تھا. جب موت کا وقت آیا تو آپ نے بہت کوشش کی کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، آپ نے یہاں تک کہا کہ جان میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لیں، میں کل قیامت کے دن آپ کے سفارش کر سکوں گا. انہوں نے کہا یہ عرب کی بڑیاں بیٹھی ہیں، یہ کہیں گی کہ ابو طالب نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، تو میں جو ہے ایسا نہیں کرتا. تو بہرحال آپ کو اس کا غم تھا، تو کہا کہ اب آپ جو ہے اس طرح دعا نہ کریں. آگے مثال بھی آ رہی ہے اور اس میں ایک ازالہ بھی تھا کہ بھئی یہ دعا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے کی تھی، تو اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے، اس شبہ کو رفع کیا جا رہا ہے. وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابھی، اور نہیں تھے مغفرت طلب کرنے والے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے، الا موعدہ، مگر اس وجہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا. وعدہ ایاہو، جو انہوں نے کیا تھا جو ہے اپنے والد سے. فلما تبین له انه عدو للہ، جب ان پر خوب واضح ہو گیا کہ ان کے والد جو ہے وہ دشمن ہے اللہ کے، تبرع من، تو انہوں نے اعلان بیزاری کیا، لا تعلق ہی کیا ان سے. انا ابراہیم اللہ واہ حلیم، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام تو بہت نرم دل اور برباد تھے. تو جب والد صاحب نے گھر سے نکالا تھا, اور یہ سورہ ابراہیم میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 41, وہاں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, تو انہوں نے کہا آپ کا سلام ہو اور میں اپنے رب سے جو ہے وہ آپ کے لیے استغفار کروں گا, بے شک میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے. تو یہ وعدہ کیا تھا. بعد میں بھی ان کی دعا کا بھی ذکر ہے سورہ ابراہیم میں کہ ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب, کہ اللہ بخش دے مجھے میرے والدین کو اور تمام اہل ایمان کو جس دن حساب قائم ہو. لیکن پھر یہاں پر اب اعلان برات آ رہا ہے, جب ابراہیم علیہ السلام پر کھل گیا کہ والد صاحب جو ہے وہ ہے ہی دشمن اللہ کے دین کے, تو انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا. مومنین کے لیے تسلی آ رہی ہے. وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم, اور نہیں اللہ ایسا کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو اس کی ہدایت کر چکنے کے بعد, حتی یبین لہم ما یتقون, جب تک کہ وہ واضح نہیں کرتے ان پر وہ باتیں جن سے ان کو بچے رہنا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. اب توحید کا ذکر آ رہا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, بے شک اللہ ہی کے لیے حکومت آسمان و زمین کی, یحیی و یمیت, وہی زندگی عطا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ, اور نہیں ہے لوگوں تمہارے لیے اس اللہ کے سوا میں ولی ہوں ولا نصیر, نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. آگے غزوہ تبوک پر تبصرہ اور بشارات آ رہی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اس مشکل اسرے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. لقد تاب اللہ علی النبی, البتہ مہربانی فرمائی اللہ نے اپنے نبی پر, والمہاجرین والانصار, اور مہاجرین اور انصار صحابہ پر, الذین تبعوه فی ساعۃ العسرۃ, جنہوں نے پیروی کی آپ کی انتہائی سخت اور دقت کے موقع پر. بہت مشکل یہ غزوہ تھا, لیکن مہاجر اور انصار صحابہ نے اپنا سارا یعنی ساری دقتوں کو نبھایا اور اپنی دنیاوی تمام جو خواہشات کو پسے پش ڈالا. من بعد ما کادا یزیغ قلوب فریق منہم, بعد اس کے کہ پھرنے کو تے دل ان میں سے بعض لوگوں کے, ثم تاب علیہم, پھر ہم نے رحم فرمایا ان پر, انہو بہم رعوف و رحیم, اور بے شک وہ اللہ تو ان پر بہت ہی مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا. آگے پھر آیت نمبر 118 میں کعب بن مالک ان کے دو ساتھیوں کا معاملہ جو پینڈنگ رکھا گیا تھا اس کا ذکر آ رہا ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, ان تین شخصوں پر جن کا فیصلہ جو ہے وہ ملتوی کیا گیا تھا, حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ, یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی, بِمَا رَحُبَتْ, اپنی تمام فراخی کے باوجود, وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ, اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں, وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, اور انہوں نے جان لیا کہ کہیں پناہ نہیں ہے سوائے اللہ ہی کی پناہ کے. تو یہ بڑے سخت حالات تھے. میں ذکر کر رہا تھا بخاری شریف میں یہ تفصیل کے ساتھ حضرت کعب بن مالک نے یہ روایت بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں کو کہہ دیا گیا کہ اب انتظار کرو, اور تمام مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ ان سے بات چیت بھی نہیں کرنی. چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ باقی دو ساتھی تو تھوڑے بزرگ تھے, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع, وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے دروازے بند کر لیے اور بس روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے. جبکہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازاروں میں چلتا تھا, مسجد میں نماز پڑھتا تھا, اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, اور جب میں اپنی سنتیں نفل نماز ادا کر رہا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے, اور جیسے ہی میں سلام پھیر کر آپ کی طرف دیکھنے لگتا تھا تو آپ چہرہ پھیر لیتے تھے. اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو سلام کرتا تھا تو کوئی مجھے سلام کا جواب نہیں دیتا, یعنی صحابی اپنے دل ہی دل میں جواب دیتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا کہ ان سے بات بھی نہیں کرنی. تو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ان کا دل بہت ہی بھگایا, تو اپنے بڑے قریبی دوست اور چچزاد بھائی جو ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گئے, وہ اندر تھے ابو قتادہ, انہوں نے سلام کیا, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, تو کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں, وہ خاموش ہے. پھر انہیں اللہ کی قسم دی کہ بتاؤ مجھے کیا میں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا, وہ خاموش ہے. پھر تیسری دفعہ انہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ بتاؤ کیا میں اللہ رسول سے محبت نہیں رکھتا, تو انہوں نے اتنا کہا کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. تو اس پر جو ہے حضرت کعب بن مالک کی آنسوں سے بھر آئیں اور روتے ہوئے وہاں سے اتر گئے. وہ کہتے ہیں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ والی غسان کا ایک خط آ گیا, ایک دیہاتی جو ہے وہ آیا ہوا تھا
غسان سے وہ معلوم کر رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں رہتا ہے. انہوں نے کہا میں کہ یہ کہاں سے میرا پشتو آ گیا. اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے خط دے دیا والی غسان کا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب تم سے ناراض ہو گئے, تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہاری قدر کریں گے. وہ کہتے ہیں میں نے اسے چولہے میں ڈالا خط کو. میں نے کہا میری یہ اوقات ہو گئی ہے کہ اللہ کے دشمن, اسلام کے دشمن مجھ سے امیدیں لگانے لگے کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں اسی طرح 40 دن گزر گئے اور ہم پر ہماری جانیں تنگ آ گئیں اور زمین ہم پر تنگ ہو گئی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی بیویوں کو علیحدہ کر دو. تو پوچھا گیا طلاق دے دیں؟ کہا نہیں طلاق نہ دو, ان کو انہیں مہکے بھیج دو. چنانچہ انہیں مہکے بھیج دی, اب تنہائی ہے اور جو ہے ہر طرف کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی سلام کا جواب دینے والا, بات چیت کرنے والا نہیں ہے. اللہ رسول گویا ناراض ہے. تو شدید حالت ہے کہ 50 دن گزر گئے. وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز جو ہے وہ ہوئی ہے اور میں اپنے گھر کی چھت پر جو ہے مایوس بیٹھا ہوا تھا اور اپنے آپ پر پچھتا رہا تھا کہ اچانک آواز آئی کہ ابشر یا کعب, خوشخبری ہو یا کعب. وہ کہتے ہیں میرا دل نے گواہی دی کہ اب کچھ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ شاید فیصلہ آ گیا. وہ کہتے ہیں لوگ دوڑ رہے تھے میری طرف اور گھوڑ سوار جو ہے وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا, لیکن سب پر بازی لے کے آواز لگانے والا. اس نے ایک ٹیلے سے آواز لگائی تھی, وہ سب سے پہلے پہنچ گئی. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسے ہی خوشخبری آئی تو دو ہی وہ کہتے ہیں میرے پاس چادر تھی, میں نے اسے اسی وقت جو ہے خوشخبری دینے والے کے حوالے کیا اور دوڑتا ہوا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ جو ہے نور سے منور ہوتا تھا, پتہ چلتا تھا آپ خوش ہیں. تو آپ انتہائی خوش تھے, آپ نے جو ہے حضرت کعب بن مالک کو گلے لگایا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی, تو اے اللہ کے رسول میں اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, کچھ مال رکھ لو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا اچھا خیبر کا حصہ میں رکھ لیتا ہوں, باقی میں اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں. تو بہرحال یہ قبول کر لیا گیا. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محض سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی, اس لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, قسم کھاتا ہوں کہ اب باقی زندگی کبھی بھی میری زبان پر سچ کے علاوہ کوئی لفظ نہیں آئے. اب آخری عمر تک وہ اب کہتے تھے کہ میرے سچ بولنے پر اللہ نے مجھ پر وہ فضیلتیں فرمائی ہیں, وہ احسانات فرمائے ہیں کہ مجھے تصور نہیں تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو یوں تو بہت کچھ ہے اس واقعے میں سمجھنے کے لیے کہ آپ دیکھیں اطاعت امیر کیسے ہو رہی ہے کہ کوئی ساتھی جو بریچ نہیں کر رہا, جو آرڈر دے دیا گیا اس پر سب متفق, کوئی بھی بات نہیں کر رہا کتنا بھی قریبی کیوں نہ. دوسرا یہ کہ اپنے ساتھی سے محبت بھی ہے, محبت کم نہیں ہوئی. جیسے ہی اس کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے تو لوگ بھاگتے دوڑتے ہیں اس تک یہ خوشخبری پہنچانے کے لیے. اب پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امیر جماعت کی صورت میں دیکھا جائے تو وہ بھی ڈسپلن کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو اور دیکھ رہے ہیں انہیں, لیکن جیسے ہی وہ نظریں ملانا چاہتے تو وہ پھیل لیتے. تو اس میں بہت کچھ بہرحال سمجھنے کے لیے ہے. تو لیکن بات یہی ہے کہ جو اللہ رسول سے جڑ جاتا ہے اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے, ورنہ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کوئی ناراض ہو جائے تو ہم کہتے تم روٹے ہم چھوٹے, ہمیں کون سا تمہیں کوئی تعلق رکھنا, بچ جاؤ تم. تو جبکہ یہ لوگ وہ تھے جو اللہ اس کے رسول کے در سے چمٹے ہوئے. آگے ترغیب اخلاص اور جماعت دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین, اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. تو یوں تو ایمان علیحدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے یہاں, لیکن اللہ نے حکم کیا دیا صادقین کا ساتھ اختیار کرو. جماعتی زندگی یہ بہت اہمیت رکھتی ہے. آگے حب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان ہو رہا ہے. ما کانا لأہل المدینہ, اور جائز نہیں اہل مدینہ کے لیے. ومن حولہم من العرب, اور اس کے ارد گرد رہنے والے عربیوں میں سے. ان یتخلفوا عن رسول اللہ, کہ وہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. آپ تو جہاد پہ چلے جائیں, یہ پیچھے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه, اور نہ یہ کہ وہ عزیز جانے اپنی جانوں کو آپ کی جان سے. اپنی جان کو تو محفوظ رکھتے ہیں اور آپ میدان قتال میں اور خود جو ہے گھروں میں بیٹھے ہیں. ولا یتعون موت عین یغیظ الکفار, اور نہ رونتے ہیں. فرمایا ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه ذالک بانهم, یہ اس لیے کہ لا یصیبهم ظمأ, اور نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس.
ولا نصبن اور نہ کوئی تھکان، ولا مخمصۃن فی سبیل اللہ اور نہ بھوک اللہ کی راہ میں، ولا یتعون موت یغیظ الکفار اور نہیں وہ رونتے کسی مقام کو جس سے ناراض ہوتے ہیں کفار، ولا ینالون من عدو نیلا اور نہیں وہ حاصل کر کے کسی دشمن پر کوئی کامیابی، الا کتب لہم بہ عمل صالح مگر سب کو لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے عمل صالح کے طور پر۔ اللہ کی راہ میں جو بھی مصائب آتے ہیں وہ سب بڑے بڑے میڈل اور تمغوں کی صورت میں لکھ لیے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے نام اعمال میں۔ تو فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اور بے شک اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والا نہیں ہے اجر نیکوکاروں کا، آگے اعمال کا اجر محفوظ ہے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة اور وہ نہیں کوئی خرچ کرتے تھوڑا یا زیادہ، ولا يقطعون واديا اور نہیں طے کرتے کوئی وادی، الا كتب لهم مگر وہ سب لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے، ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون تاکہ بدلہ دے اللہ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ علم دین سیکھنے کی اہمیت۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافا اور نہیں مناسب مسلمانوں کے لیے کہ وہ سب کے سب نکل پڑے، فلولا نفر پس کیوں نہ نکلے من کل فرقۃ منہم طائفہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ، لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں دین میں، ولینذروا قومہم اور پھر تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم جب وہ لوٹ کر جائیں ان کی طرف، لعلہم یحذرون تاکہ وہ بھی بچ سکے۔ تو بھئی پوری آبادی کے لیے اگر ممکن نہیں ہے کہ وہ دینی تعلیم کے لیے نکل سکے تو کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے اور وہ وقت لگائیں دین کو اچھی طرح سیکھیں اور پھر آ کر اپنے لوگوں کو سمجھائیں اور انہیں بتائیں تاکہ سب کی آخرت جو ہے وہ بن جائے۔ تو یہ بہرحال اللہ کی طرف سے حکم ہے اور ایسا کرنے والوں کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ آگے انقلاب کی توسیع کا حکم آ رہا ہے اور ترتیب قتال بیان ہو رہی ہے کہ قتال یعنی جنگ کی ترتیب کیا ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار لڑو ان لوگوں سے جو نزدیک ہیں تمہارے کفار میں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ اور چاہیے کہ وہ پائیں تم میں سختی، واعلموا ان اللہ مع المتقین اور خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو متقین کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی نصرت اس کی حمایت متقین کے ساتھ ہے۔ مومنین پر قرآن کا اثر بیان ہو رہا ہے اور اس سے پہلے منافقین پر قرآن کا اثر۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب بھی نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا تم میں سے کس کا زیادہ ہو گیا اس سورت کے آنے سے ایمان، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فرمایا لیکن جو لوگ باقی ایمان والے ہیں، فزادتہم ایمانا تو ان کا تو بڑھ جاتا ہے ایمان، وہم یستبشرون اور وہ تو خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہتا تھا مومنین کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ ویسے بھی ہم نے سمجھا ایک قانونی ایمان ہے ایک حقیقی ایمان ہے اور حقیقی ایمان جو ہے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے بڑھتا ہے، اس لیے دو آرا جو ہمیں ملتی ہیں، ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے وہ ہے قانونی ایمان کے لیے، کیا ایمان قول لا یزید ولا ینقص، ایمان زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام ہے نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، جبکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں الایمان قول و عمل یزید و ینقص، ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور یہ بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ اس لیے قانونی ایمان تو ایک جیسا رہتا ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا آپ مسلمان ہی ہیں، اب یہ چاہے آپ نماز نہ پڑھیں چاہے شراب پئیں چاہے زنا کریں چاہے چوری کریں تو یہ تو کہا جائے گا کہ یہ فاسق ہے فاجر ہے گناہگار ہے، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے، رہتا آدمی مسلمان ہے جب تک کہ وہ کوئی کفر نہ کر لے یا ایمانیات میں سے کسی کا انکار نہ کر دے یا حرام کو حلال نہ قرار دے دے یا حلال کو حرام نہ قرار دے دے تو اس وقت تک وہ مسلمان ہی رہتا ہے، ہاں گناہگار فاسق فاجر کہلاتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو حقیقی ایمان ہے یہ مستقل یا تو بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، اس کا ہمارا بھی تجربہ ہے کہ آدمی جب روزے رکھتا ہے عبادات کرتا ہے تو اسے جو ہے وہ یہ ایمان بڑھا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اسے نیکی کر کر خوشی ہوتی، لیکن جب آدمی کسی بری محفل میں ہوتا ہے کوئی بری حرکت کرتا ہے برا کام گناہ کا کام کرتا ہے تو پھر نیکی کرنا بوجھل ہو جاتا ہے اور اس کا دل میں وہ کیفیت جو ایمانی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ حقیقی ایمان پارے کی طرح ہوتا ہے، یہ ایک جیسا نہیں رہتا، یا تو بڑھ رہا ہوگا یا کم ہو رہا ہوگا۔ تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ مومنین کا ایمان تو قرآن کے ذریعے بڑھتا جاتا ہے۔ آگے یہ 16ویں اور آخری قسم ہے سورت میں منافقین کی، اور یہ آگے جو ہے 3 آیتوں میں ان کا ذکر آ رہا ہے کہ اجتماعی موقع پر ساتھ تو آ جاتے ہیں مارے باندھے، لیکن پھر موقع دیکھ کر خاموشی سے کھسک جاتے ہیں وہاں سے بغیر امیر سے اجازت لی. فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ہے مرض، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، تو زیادہ کر دیا اس اللہ نے ان کے لیے ناپاکی پر ناپاکی، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے اس حالت میں وہ کافر ہوتے ہیں. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ مبتلا کیے جاتے ہیں مصیبت میں، فی کل عامن مرتن او مرتین، ہر سال ایک یا دو مرتبہ کبھی مرض آ جاتا ہے کبھی قحط سالی آ جاتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب گناہگاروں پر کفار پر آتے رہتے ہیں، اور یہ ایک طرح کا جھنجھوڑنا ہوتا ہے کہ ابھی بھی باز آ جاؤ ایمان لے آؤ. ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے. تو پہلے تو دین کا تمسخر کرنا، اب تنفر کا ذکر آ رہا ہے ان کے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، تو دیکھنے لگتے ہیں ان منافقوں میں سے بعض بعض کی طرف، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کہ کیا کوئی دیکھ تو نہیں رہا تمہیں کوئی شخص، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ کھسک جاتے ہیں وہاں سے. صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بس وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے، وہ سمجھ گئے کوئی دیکھنے والا نہیں، چلو نکلو یہاں سے، اب یہ مسلمان لگتے رہے اور یہ جو اجتماعی کام ہے مہم ہے یہ محنت کریں، ہم جا کے گھر میں ذرا دین پوری کر لیں. تو وہ یعنی اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنا رہے ہیں، اللہ رسول کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اپنے آپ کو نیکیوں سے محروم کر کے انہیں سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ذمے اپنے حوالے کیا کر رہے ہیں. آگے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کا ذکر. لقد جاءكم رسول من انفسكم، اے مسلمانوں آ چکے ہیں تمہارے پاس ایک رسول تم میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، بہت شاق گزرتا ہے ان پر تمہارا تکلیف اٹھانا، حریص علیکم، اور حد سے زیادہ چاہنے والے ہیں تمہارے، بالمؤمنین رعوف رحیم، اور مومنوں پر انتہائی مہربان اور مسلسل رحم کرنے والے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت ہے اپنی امت کے لیے. آگے بیان توحید پر سورت ختم ہو رہی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر وہ اعراض ہی کریں تو نبی کہہ دیجئے کہ کافی ہے میرے لیے اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، علیہ توکلتو، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. اگلی سورت سورہ یونس ہے اور اس کا جوڑا سورہ ہود ہے، اور یہاں سے تقریباً 14 سورتیں مسلسل مکی سورتیں آ رہی ہیں، اور ان مکی صورتوں میں زیادہ تر جو ہے ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے، توحید رسالت آخرت اور تذکیرات ثلاثہ، اللہ کی نعمتوں کے ذکر اور اللہ کے ان عذاب کے دنوں کا ذکر جو نافرمانوں پر آئے، اسی طرح موت اور موت کے بعد کے حالات کا ذکر. اب یہ سورہ یونس اور سورہ ہود کیونکہ جوڑے کی صورت رکھتی ہیں، تو ان میں اگر تھوڑا سا تقابل کیا جائے تو سورہ یونس میں تذکیر بِعَلَىٰ اللہ زیادہ ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اللہ کی یاد دہانی، جبکہ سورہ ہود میں تذکیر بے ایام اللہ کا مضمون زیادہ، یعنی نافرمان قوموں پر اللہ کے عذاب آنے کا ذکر جو ہے سورہ ہود میں زیادہ. یہاں آپ دیکھیں سورہ یونس میں 11 میں سے 2 رکوع میں قصص النبیین کے انداز میں ذکر آ رہا ہے رسولوں کا، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا اجمالاً ذکر ہے، اور درمیان کے 4 رسولوں کا بس سری ذکر ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں سورہ ہود میں 10 میں سے 7 رکوعوں میں لیکن انبیاء اور رسول کے انداز میں انبیاء کا ذکر ہے. ہم نے کہا تھا جب نبیوں کے ذاتی محاسن کا ذکر ہوتا ہے تو وہ قصص النبیین کا انداز کہلاتا ہے، اور جب رسولوں کے اپنی قوم سے دعوت تبلیغ اور جدوجہد کا ذکر ہوتا ہے تو وہ انبیاء اور رسول کا انداز ہوتا ہے. تو سورہ یونس میں جو ہے وہ قصص النبیین کا انداز ہے، جبکہ سورہ ہود میں انبیاء اور رسول کا انداز ہے، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اجمالاً ہے جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تفصیلاً اور باقی 4 رسولوں کا ذکر بھی ایک ایک رکوع میں آ رہا ہے. تو اس تمہید کے بعد شروع کرتے ہیں سورہ یونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت میں ترغیب دلائی جا رہی ہے قرآن کی طرف. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ بامانے الفاظ ہوتے ہیں لیکن اصلی معنی اس کے اللہ ہی جانتا ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں بڑی حکمت والی کتاب کی. اکانا للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہے. ان اوحینا الی رجل منہم، اس بات کا کہ ہم نے وحی بھیجی ہے ایک شخص کی طرف انہی میں سے، انذر الناس، اور کیوں بھیجی ہے وحی؟ کہ وہ خبردار کرے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدما صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے بڑا مرتبہ ہے سچا ان کے رب کے ہاں. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اور کہا کافروں نے کہ بے شک، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کھلے جادوگر ہیں، ماہر جادوگر ہیں، معاذ اللہ. تو قرآن جو ہے، پہلے انہوں نے کہا تھا شاعری ہے، پھر انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یا ان پر جادو ہو گیا ہے، معاذ اللہ اس کا ذکر آ رہا ہے. اب یہ بھی یاد رکھیے کہ سورہ یونس میں انشاءاللہ یہاں 10 دلائل ہم پڑھیں گے توحید باری تعالیٰ پہ، اور زیادہ تر ان میں عقلی دلائل، کہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ سب کرنے والا یہ کون ہے، تم کر رہے ہو، یہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ تو اندر ہی سے جواب آتا ہے کہ نہیں، یہ سب نظام چلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. تو 10 عقلی دلائل آ رہے ہیں وجود باری تعالیٰ پہ. تو پہلی دلیل جو ہے وہ آیت نمبر 3 میں، اور فرمایا ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہ جس نے پیدا کر دیا آسمان اور زمین 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، یدبر الامر، اور وہی تدبیر فرما رہا ہے تمام کاموں کی، ما من شفیع الا من بعد اذنی، تو کوئی ہے سفارشی مگر بعد اس کی اجازت کے، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، بس یہی اللہ تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، بس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آگے بیان آ رہا ہے بعد سے بعد الموت، موت کے بعد زندگی کا، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے، وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا حقیقی سچا وعدہ ہے، انہ یبدا الخلق ثم یعیدہ، بے شک اسی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا مخلوق کو، وہی اس کا اعادہ کرنے والا ہے، دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنے والا ہے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے انصاف کے ساتھ، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی کا، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانو یکفرون، بسبب اس کفر کے جو وہ کرتے رہے. آگے دوسری دلیل آ رہی ہے توحید باری تعالیٰ کے لیے، یہ دلیل آفاقی، هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی اللہ جس نے بنا دیا سورج کو چمکتا ہوا، والقمر نورا، اور چاند کو منور روشن، وقدرہ منازلہ، اور اس نے مقرر کر دی منزلیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم شمار کرو سالوں کا اور حساب کر سکو. تو سورج سے سالوں کا حساب ہوتا ہے، مہینوں کا، اور اسی طرح چاند سے دنوں کا حساب ہوتا ہے کہ آج مہینے کا کون سا دن ہے. ما خلق اللہ ذلك، اور نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب کچھ، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یفصل الآیات لقومی یعلمون، اور تفصیل سے بیان کرتا ہے وہ اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں. انا فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین میں، لآیات لقومی یتقون، یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو نہیں توقع رکھتے ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ مطمئن ہو گئے دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بها، اور اطمینان کر لیا انہوں نے اسی پر، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کی نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. تو گویا ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، اولئک مأواهم النار، انہی لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا آگ، بما کانو یکسبون، بسبب ان کی کمائی کے. تو اللہ کی آیات کو نظر انداز کر دینا، یہ بڑا بھیانک انجام تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ یہ ایمان لائے اور پھر جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ہدایت کرے گا انہیں ان کا رب جو ہے ان کے ایمان کی وجہ سے، کس کی طرف، تجری من تحت الانہار فی جنات النعیم، ان نہروں کی طرف جو بہتی ہوں گی نعمتوں والے جنتوں میں. اہل جنت کا وظیفہ بیان ہو رہا ہے، دعواہم فیہا، ان کا پکارنا ہوگا اہل جنت کا ان جنتوں میں، سبحانک اللہم، کہ پاک ہے اللہ آپ کی ذات، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعا ہوگی اس میں سلام، وآخر دعواہم، اور آخری کلام ہوگا ان کا اس میں ان الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. آگے غیر پختہ انسان کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کے لیے شر پہنچانے میں، استعجالهم بالخير، جیسا کہ وہ جلدی چاہتے ہیں بھلائی کے حصول میں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو پوری کر دی جاتی ان کی طرف ان کی مدت، یعنی ان پر پھر فیصلہ آئی جاتا اور انہیں یہی سزا سنا دی جاتی. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، بس ہم چھوڑ دیتے ان کو جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے. ام یون ہم نے کہا تھا اندھے کو کہتے ہیں، ام ہن عینیم ہا جائے تو عقل کے اندھے کو کہتے ہیں. آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اب یہ انسان کی ناپختگی ہے، فرمایا جب پہنچتا ہے انسان کو کوئی تکلیف، دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا، تو وہ پکارتا ہمیں اپنے پہلو کے بل بھی اور بیٹھے ہوئے بھی کھڑے ہوئے بھی. جب مصیبت آتی ہے تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر ہم جب دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف کو، مرا کلم یدعونا الی ضر مسہ، تو وہ چلا جاتا ہے گویا اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا اپنی اس تکلیف کے لیے. تو جب تکلیف میں ہوتا ہے تو ہر وقت یاد اللہ کو کرتا ہے، جب اللہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو ایسے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے جبھی کبھی اس نے پکارا ہی نہ ہو. کذالک زینا للمسرفین، اور ایسے ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو، مکانو یعملون، وہ اعمال جو وہ کرتے رہتے ہیں. سابقہ قوموں سے درس عبرت. ولقد اہلکنا القرون من قبلکم، البتہ ہم ہلاک کر چکے ہیں ان امتوں کو جو تم سے پہلے گزری، لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبینات، جب انہوں نے ظلم کیا حالانکہ آ چکے تھے ان کے پاس انہی میں سے رسول روشن دلائل کے ساتھ، وما كانوا ليؤمنون، اور وہ نہ تھے ایسے کہ ایمان لاتے، كذلك نجزي القوم المجرمين، ایسے ہی سزا دیتے ہیں مجرم لوگوں کو. یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ رسولوں کو بھیجتا ہے، ان کے ساتھ بینات آتے ہیں یعنی اللہ کی کتابیں احکامات، پھر بھی قومیں نہ مانے تو وہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہوتی ہیں. زندگی امتحان ہے. فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے بنایا تمہیں اب نائب زمین میں، من بعدہم، ان نافرمان قوموں کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیسے اعمال کرتے ہو. کل یہاں کچھ اور لوگ تھے، آج ہم ہیں، ان کا امتحان ختم ہو گیا، آج ہمارا امتحان ہے کہ ہم اب کیا کرتے ہیں. اگر ہم نے بھی وہی کیا جو سابقہ لوگ کرتے رہے کہ اللہ اس کی آیات کو نظر انداز کرنا اور بس دنیا میں لگے رہنا. علامہ کہتے ہیں قلزم ہستی سے تو ابرائے مانندے حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، مشرقین مکہ کی طرف سے قرآن میں ترمیم کا مطالبہ اسے بیان ہو رہا ہے، اور جب بھی پڑھی جاتی ان پر ہماری واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی، ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، اے نبی لے آئیے اس کے علاوہ کوئی اور قرآن، جب اسی میں کچھ تبدیلیاں کر لیں. قل ما یکون لی، اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں بدل دوں اسے اپنی جو ہے چاہت سے، ان اتبع الا ما یوحا الیہ، اور میں نہیں ہوں مگر یہ کہ میں پیروی کرتا ہوں اسی کی جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف، انی اخاف ان عصیت ربی، اور میں تو ڈرتا ہوں کہ بالفرض اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، ایک عظیم دن کے عذاب سے. آج کل بھی یہ چلا ہوا ہے کہ ویسٹ میں اب کئی بڑے بڑی شخصیات ہیں جو مطالبہ کر رہی ہیں کہ قرآن سے ان آیات کو مسلمان نکال دیں، شاید انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں تمام مسلمان مل کے کیا، تمام انسان مل کر بھی ایک لفظ کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. یہ ان کی کتابیں نہیں ہیں جنہیں وہ ہر 10 سال بعد امینڈ کرتے رہتے ہیں. تو ابھی ان کی طرف سے مطالبہ آیا کہ یہ بڑی سخت آیتیں ہیں، یہ مسلمانوں کو چاہیے قرآن سے نکال دیں. تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی مجھے اس کا اختیار ہی نہیں ہے. اسی طرح ان کا ایک اعتراض اور اس کا جواب بھی آ رہا ہے. قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم، اے نبی کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اس قرآن کو تمہارے سامنے، ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی وہ آگاہ کرتا اللہ تم کو اس سے، فقط لبثت فیکم عمرم من قبلی، اور میں تو گزار چکا ہوں تمہارے درمیان ایک عمر اس سے پہلے، 40 سال میں تمہارے درمیان رہا، میں نے تمہیں قرآن تو نہیں سنا، اب جب قرآن مجھ پر نازل ہونا شروع ہوا تو میں تمہیں سنا رہا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آگے ظالم کون ہے؟ فرمایا فمن اظلم، پھر کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذب، جو باندھے اللہ پر جھوٹ، او کذب بھی آیاتی، یا وہ جھٹلائے اس اللہ کی آیات کو، انہ لا یفلح المجرمون، اور بے شک نہیں فلا پاتے مجرم لوگ۔ تیسری دلیل آ رہی ہے توحید باری تعالیٰ کی اور شفاعت باطلہ کا من گھڑت عقیدہ جو اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان ہستیوں کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ تو ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اے نبی ان سے کہیے، کیا تم اللہ کو وہ بتانا چاہتے ہو جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں؟ اللہ کو تو ایک ایک ذرے کا پتہ ہے، اور یہ جو تم سفارشی من گھڑت لے کر آئے ہو، یہ تو اللہ نہیں جانتا کہ ایسے بھی کوئی ہے جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے اس کی مرضی کے خلاف۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اب وہ اللہ پاک ہے، بڑا بلند و برتر ہے اس سے جو وہ اس کے ساتھ شرک ٹھہراتے۔ اختلاف امت یہ تکوینی تھا، یہ مضمون آ رہا ہے، پہلے بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے۔ وما کان الناس الا امتا واحدہ، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، فاختلفوا، پھر ان میں اختلاف ہو گیا۔ اور ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے یہ بات کہ حتمی فیصلے آخرت میں ہوں گے، لقضی بینہم، تو فیصلہ چکا دیا جاتا ان کے درمیان، فیما فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ فرمائشی معجزے کا مطالبہ آ رہا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اب وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیا کوئی معجزہ ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ تو غیب ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے، پس انتظار کرو، انی معاکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ جی یہاں بریک کر لیتے ہیں، چار رکعت انشاءاللہ تراویح پر۔
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن خلفكم من الأعراب منافقون ومن أهل البلية مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم فإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم في قلوبهم لا يزالهم يعلمون الذي بنوا في قلوبهم إلا تقطع قلوبهم لا يزالهم يعلمون الذي بنوا هيبتا في قلوبهم إلا تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موتة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ظنوا أن ما انتهى من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وقولوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يَدْعُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَاجْتَنِبُوا فِيكُمْ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سورة ندعو بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك آيات الكتاب الحكيم فكان للناس عدما أن أوحينا إلى رجل أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا بجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف من أرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلها فلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيه يختلفون. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الآيات عند الله فانتظروا إني معكم من النور. سمع الله لمن حمده.
سورہ یونس ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 21 سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تیسرا رکوع ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی احسان فراموشی کا ذکر. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو مزہ رحمت کا. مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ بات اس کے بات تکلیف کے جو انہیں پہنچی ہوتی تھی. اِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا تو یکایک وہ چالیں چلنے لگتے ہیں ہماری قدرت کی نشانیوں میں. قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ اور ہمارے بھیجے ہوئے یعنی یہاں مراد کرامن کاتبین وہ لکھتے رہتے ہیں. ما تم قرون جو کچھ تم سازشیں کر رہے ہو. آگے چوتھی دلیل آ رہی ہے, چوتھی عقلی دلیل وجود باری تعالیٰ کی, اور بیان ہو رہا ہے کہ حقیقی مشن میں کسے پکارتے ہیں. وہی اللہ جو تمہیں چلاتا ہے خشکی اور تری میں. حتی اذا کنتم فی الفلک یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں. وجرینا بہم ریح طیبہ اور وہ کشتیاں تمہیں لے کر چل رہی ہوتی ہیں بڑی خوشگوار فضا میں. فرحوا بها تو وہ خوش ہوتے ہیں اس سے. جاءت ریح عاصف تو آ جاتی ہے ان کشتیوں پر سخت ہوا. وجاءهم الموج من كل مكان اور آنے لگتی ہیں لہریں ہر طرف سے. وظنوا انهم احيط بهم اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب وہ گھر گئے. دعوا الله مخلصين له الدين تو وہ اس وقت پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اپنی عبادت. لئن انجیتنا من هذا اور کہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے بچا لیا ہمیں اس غرقابی سے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ تو ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے. تو یہ ذرا امیجن کریں کہ اس طرح سمندر میں ہوں اور اونچی اونچی لہریں ہر طرف سے آ رہی ہوں اور لگے کہ اب ڈوبے کہ جب ڈوبے, اور کس طرح آدمی گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتا ہے. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ پھر جب اس نے انہیں نجات دی. اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ تو وہ فوراً جو ہے وہ اس کی مخالفت میں لگ جاتے ہیں زمین میں ناحق. یا ایھا الناس اے انسانوں. انما بغیکم علی انفسکم یقیناً تمہاری سرکشی کا وبا بھی تمہیں پر ہے. متاع الحیات الدنیا یہ فائدہ ہے دنیا کی عارضی زندگی کا. ثم الینا مرجعکم پھر ہماری طرف تم سب لوٹ کر آؤ گے. فننبئکم بما کنتم تعملون پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ اعمال تم کرتے رہے. تو یہ تو خیر کشتی کا موقع ہے لیکن ایسا ہم سب کی زندگیوں میں آتے ہیں ایسے مشکل حالات کہ آدمی گڑ گڑاتا ہے اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ اس دفعہ بچا لے اور پھر میں شکر گزاری کی زندگی کروں گا اور اللہ بچا لیتا ہے. لیکن پھر ہم کیسے ہو جاتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں. دنیا کی بے ثباتی کی مثال آ رہی ہے. انما مثل الحیات الدنیا بے شک مثال دنیا کی زندگی کی. کما ان انزلناہ من السماء پانی کسی ہے جسے ہم برساتے ہیں آسمان سے. فاختلط به نبات الارض پر اس سے رویدگی ہو جاتی ہے زمین پر. مما یاکل الناس والانعام جسے کھاتے ہیں انسان بھی اور چوپائے بھی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت یہاں تک کہ زمین جب پکڑ لیتی ہے اپنی رونق اور خوب آراستہ ہو جاتی ہے. وَزَنَّا أَهْلُهَا اور خیال کرنے لگتے ہیں اس کے اہل زمین اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا کہ ہم پوری طرح قادر ہیں اس پر آتاها امرنا ليلا او نهارا تو اچانک آ جاتا ہے ہمارا حکم رات میں یا دن میں یعنی عذاب آ جاتا ہے فجعلناها حصیدا اور اسے کر دیتا ہے بالکل برباد کأن لم تغنا بالامس گویا کہ وہ تھی نہیں کل کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں لقومی یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں آگے بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کا راستہ ہی سلامتی کا راستہ ہے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف یعنی جنت کے راستے کی طرف وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور وہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ تو اللہ سے سیدھی راہ کی دعا کرنی چاہیے انجام مہدیین اب ذکر آ رہا ہے سیدھی راہ کو اختیار کرنے والوں کا انجام لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً اور جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے ہے بھلائی اور زیادہ وَلَا يَرْحَقُوا وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ رسوائی اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش جبکہ اس کے مقابلے میں وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ اور وہ لوگ جو کرتے رہے برے کام جَزَاءُ السَّيِّئَاتِ بِمِثْلِ تو برائی کا بدلہ ہے ویسی برائی وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ اور چھائے گی ان پر رسوائی ما لهم من الله من عاصم اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا کانما اخشیت وجوههم گویا کہ ڈھاک دیے گئے ہوں گے ان کے چہرے کتم من اللیل مظلما اندھیری رات کے ٹکڑوں سے تو ایسے سیاہ چہرے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے جو ہے وہ چپکا دیے گئے ہوں اولئک اصحاب النار فرمایا کہ یہی ہے جہنم والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اللہم اجرنا من النار اللہ ہم سب کو جہنم کے آگ سے محفوظ فرما مشرکین کو ان کے باطل معبودوں کا کورا جواب سنایا جا رہا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کے سب کو ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ کہ فرمائیں گے مکانکم وانتم وشرکاؤکم کہ کھڑے رہو تم اور تمہارے وہ من گھڑت شرکا فزینا بینہم پھر ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون اور کہیں گے ان کے معبود کہ تم ہماری تو عبادت نہ کرتے تھے فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم پس کافی اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان ان کنا عن عبادتکم لغافلین اور ہم تو تمہاری بندگی سے بالکل بے خبر تھے تو اس میں وہ بھی ہیں جیسے اولیاء اللہ یا انبیاء انہوں نے کبھی بھی شرک کی تعلیم نہیں دی انہوں نے کبھی اپنے متبعین سے یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو ہم سے مانگو ہمیں اللہ کی قدرتوں میں شریک ٹھہراؤ تو وہ کورا جواب دیں گے کہ تم ہماری عبادت تو کرتے تھے ہمیں تو نہیں معلوم تم ایسی حرکتیں کرتے رہے تو فرمایا فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم بس کافی اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان انا کنا عبادتکم لغافلین اور ہم تو تمہاری بندگی سے بالکل بے خبر تھے ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت اور وہاں جاچ لے گا ہر شخص جو اس نے کیا تھا وردو الی اللہ مولاہم الحق اور وہ سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان سب کا مالک حقیقی ہے وزل عنہم ما کانوا یفترون اور کھو جائے گا ان سے وہ سب کچھ جو وہ من گھڑت جو ہے گڑا کرتے تھے آگے پانچویں دلیل آ رہی ہے دلیل عقلی آفاقی اور اعترافی اللہ کے وجود پر قل من یرزقکم من السماء والارض اے نبی ان سے پوچھئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے امن یملک السماء والابصار اور کون مالک ہے یہ سنوائی کا اور دیکھنے کی صلاحیت کا کانوں اور آنکھ کا نمبر تین ومن یخرج الحی من المیت اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون یہ سارے انتظام چلا رہا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ بس وہ ہم قریب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تو اے نبی ان سے کہیے کہ تم ڈرتے نہیں فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ بس یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی معبود فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا ضَلَالٌ تو کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تو تم کہاں سے بھٹکے جا رہے ہیں آگے اہل جہنم کا بیان، کذالک حقت کلمت ربک، اور اسی طرح ثابت ہو گیا فرمانا آپ کے رب کا، اللذین فسقوا انہم لا یؤمنون، یعنی ان لوگوں پر جو نافرمان ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے. آگے پھر جو ہے وہ چھٹی دلیل آ رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں طریقہ مناظرہ بھی بیان ہو رہا ہے مشرکین سے. کل حل من شراکائکم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ وہ کہاں ہے تمہارے خود ساختہ شریک. من یبدا الخلق ثم یعیدہ، کہ فرمایا کہ جو اول بار پیدا کرتا ہو تخلیق کو پھر دوبارہ اس کا اعادہ کر سکتا ہو، جس نے مخلوق بنائی ہو پھر موت کے بعد انہیں زندہ کر سکتا ہو، تو ایسے کہاں ہیں تمہارے وہ. قل اللہ یبدا الخلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی بات، ثم یعیدہ پھر وہی ان کا اعادہ بھی فرمائے گا، دوبارہ بھی انہیں زندہ کرے گا. فانا توفقون، بس تم کہاں سے بہکے جاتے ہو. قل، اے نبی ان سے پوچھئے، حل من شرکائکم، کہ کوئی ہے تمہارے ان من گھڑت اللہ کے ساتھ خدائے میں شریکوں میں سے، من یہدی للحق، جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف. قل اللہ یہدی للحق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف. افمن یہدی للحق، تو کیا جو تو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، احق ان یتبع، وہ زیادہ حق نہیں رکھتا اس کا کہ اس کی اتباع کی جائے. ام اللہ یہدی، اس سے جو خود ہدایت پر نہیں ہے، الا ان یہدا، مگر وہ کہ اسے راہ بتائی جاتی ہے. فما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو اس اللہ کو چھوڑ کر جو یہ سارے کمالات رکھتا ہے جس نے ہدایت دی، تم من گھڑت خداؤں کو اس کے ساتھ بٹھا دیتے ہو، ان کی عبادت شروع کر دیتے ہو. آگے تنبیہ کی جاری ہے، وما یتبعو اکثرہم الا ظن، اور نہیں کرتے ان میں سے اکثر پیروی مگر ظن اور گمان کی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک یہ ظن یہ نہیں جو ہے مقابلہ کر سکتا حق کا کچھ بھی. ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کرے ہو. صداقت قرآن، وما کانا ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور نہیں یہ قرآن ایسا کہ بنایا جا سکے کسی اور سے اللہ کے سوا. ولکن تصدیق، لیکن یہ تو تصدیق ہے، الذی بین یدی، اس کی جو ان کے پاس پہلے سے گویا کتابیں ہیں. وتفصیل الکتاب، اور اس میں تفصیل ہے سب کتابوں کی. لا ریب فیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں، میں رب العالمین کے یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. قرآن کا چیلنج ایک دفعہ اور دہرایا جا رہا ہے، اور یہ کئی دفعہ قرآن میں آیا ہے، کہا گیا کہ اگر تم نہیں مانتے اللہ کا کلام ہے تو اس جیسا کلام لا کر دکھا دو. اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، سورہ طور میں ہم پڑھیں گے. پھر سورہ ہود جو اگلی سورت ہے اس میں کہا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کا کلام ہے اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر دکھا دو. اور اس چیلنج کو آہستہ آہستہ کم کیا گیا ہے. یہاں سورہ یونس میں آ رہا ہے اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ اس جیسی ایک ہی سورت بنا کر دکھا دو، اور چھوٹی سے چھوٹی سورت جو ہے وہ ایک لائن میں آ جاتی ہے. 5-15 لائن کا جو قرآن ہے سورہ کوثر، وہ ایک لائن میں تقریباً آ جاتی ہے. کہا جا رہا ہے اس جیسی ایک سورت ہی بنا کر دکھا دو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اس طرح کا کلام کہا جا سکتا ہے. ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود ہی بنا لیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افترا کر لیا. قل فاتو بسورت مثلی، اے نبی کہہ دیجئے تم لے آؤ اس کے مثل کوئی سورت. ودعو من استطعتم من دون اللہ، اور مدد کے لیے بلا لو جسے تم بلا سکو اس اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. جھٹلانے والوں کا انجام بیان ہو رہا ہے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمی، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس کو جس کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا جو ہے اپنے علم سے. ولما یاتیہم تعویلہ، اور جب آئی انہیں اس کی تعویل. کذالک کذب الذین من قبلہم، تو اسی طرح جھٹلاتے تھے وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے ہوئے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پس دیکھیے کیسا انجام ہوا ان ظالموں کا. تو یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ جس طرح یہ آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اسی طرح نافرمان قومیں پہلے اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں، اللہ کی کتابوں کو جھٹلا چکی ہیں، تو آپ اس پر غم نہ کیجیے. مزید تسلی، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض ان میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر یعنی قرآن پر. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے یعنی قرآن پر. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان فساد کرنے والوں کو. وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فَقُلْ لِي عَمَلِي اے نبی تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلْ تم لوگ بری و ذمہ اس سے جو میں عمل کرتا ہوں وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور میں بری و ذمہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف اب یہ سرداران قریش کا مکر و فریب بیان ہو رہا ہے اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ فرمایا کیا آپ سنا سکتے ہیں ان بہنوں کو وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اگرچہ وہ عقل ہی نہیں رکھتے ہو تو سن تو رہے لیکن ان کی نیت ہی نہیں ہے ایمان لانے کی وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْكَ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو غور سے دیکھتے ہیں آپ کی طرف اَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ اے نبی کیا آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اگرچہ وہ دیکھ نہ سکتے ہو تو گویا کہا جا رہا ہے کہ یہ تو حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ اگر آپ کی بات سن رہے ہیں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ کوئی ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں اس میں کیڑے نکالنے کے لیے اس میں کوئی ایسی بات پکڑنے کے لیے کہ جس سے وہ لوگوں کو پھر گمراہ کر سکے اور روک سکے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی ولکن الناس انفسہم یظلمون لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو یہ کیونکہ شبہ تھا کہ بھئی اللہ نے انہیں ایسا کیوں کر دیا کانوں سے وہ سننا تو سن رہے ہیں لیکن ہدایت نہیں مل رہی دیکھ رہے ہیں لیکن رستہ نہیں مل رہا تو اس شبہ کا ازالہ یہ ہے کہ مرض کا علاج ہی نہیں کرایا انہوں نے بلکہ وہ بڑھتے ہی رہے ان کے ظلم میں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت سے روک دے بلکہ وہ خود ہی ہدایت پہ نہیں آنا چاہتے تخفیف اخروی ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن وہ اللہ انہیں جمع کرے گا کَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ تو وہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں نہیں رہے مگر ایک گھڑی دن کی يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ اور وہ پہچان لیں گے ایک دوسرے کو آپس میں قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اور فرمایا کہ یقیناً خسارے میں رہے جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کو اور وہ نہ تھے سیدھے راہ پر چلنے والے تخفیف اخروی کے ساتھ تخفیف دنیاوی دنیا کے برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْض اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ عذاب الَّذِينَ عَائِدُهُمْ جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ یا ہم آپ کو وفات دے دیں نبی فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ تو ہماری طرف ہی ان لوگوں نے لوٹ کر آنا ہے پھر اللہ گواہ ہے ان کاموں کا جو وہ کر رہے ہیں تو وہ اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے جو وہ کفر اور نافرمانیاں کر رہے ہیں اس کا نتیجہ نکل کر رہے گا رسولوں کی آمد قوم کے لیے ایک نازک مرحلہ بھی ہوتی ہے جہاں ایک بڑی رحمت ہے اللہ کی وہاں ایک نازک مرحلہ بھی ہے اور یہ سنت اللہ کا بیان آ رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ اور ہر گروہ کے لیے ایک رسول ہے فَإِذَا جَاءَ رُسُولُهُمْ پھر جب آ گیا ان کا رسول قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ تو فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان عدل کے ساتھ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ یعنی ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے آپ جو ہمیں ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے تو کب ہوگا آپ کا یہ وعدہ پورا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا جواب دیا جا رہا ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو مالک نہیں ہوں اپنے لیے بھی کسی ضرر سے بچنے کا نفع فائدہ پہنچانے کا الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ ہی چاہے لکل امت اجل اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اذا جاء اجلهم جب آ جاتا ہے ان کا اجل کا وقت فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون تو نہ ہی ایک لمحے کی تاخیر کی جاتی ہے اور نہ ہی ایک لمحے کی جلدی کی جاتی تم پر عذاب کا وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت آ جائے گا تو نہ وہ مؤخر کیا جائے گا اور نہ اس میں کوئی تقدیم ہوگی قل ارائیتم اے نبی ان سے کہیے ذرا دیکھو تو ان آتاکم عذابہ بیاتن او نہارا اگر آ جائے تم پر اس اللہ کا عذاب رات یا دن کے وقت ماذا یستعجلو منہ المجرمون تو وہ کیا چیز ہے جس کی جلدی کا مطالبہ کرتے ہیں یہ مجرم یعنی یہ عذاب کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں آتا ہم تو جھٹلا رہے ہیں آپ کو عذاب تو کیوں نہیں آ رہا عذاب تو کہا جا رہا ہے کہ وہ آ جائے گا اپنے وقت پر لیکن یہ جو تم اتنی جلدی مچا رہے ہو تو یہ عذاب مانگنا یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے تمہیں فائدہ تو نہیں پہنچے گا اس کا اَثُمَّ اِذَا مَا بَقَا آمَنْتُمْ بِهِ پھر کیا جب وہ واقع ہو چکے گا تبھی تم ایمان لاؤ گے اس پر الآن اور تم اس وقت تمہیں یقین آئے گا وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ حالانکہ اس سے پہلے تم جلدی کر رہے تھے
تو یہ عذاب جب دیکھ لو گے پھر ایمان لاؤ گے, تو بہتر تو یہ کہ عذاب آنے سے پہلے ایمان لایا جائے. ثم قیل للذین ظلموا, پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا, ذوقوا عذاب الخلد, اب چکھو ہمیشہ کا عذاب, حل تجزاؤنا الا بما کنتم تکسبون, اور یہ بدلہ ہے جو دیا جائے گا تمہیں بسبب اس کے جو تم کماتے رہے. ویستنبعونک احق ہو, اور آپ سے وہ خبر پوچھتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے, یعنی یہ قیامت کی خبر واقعی سچ ہے کہ ایسا ہوگا. قل ای و ربی, اے نبی کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم, انہ لحق, بے شک یہ برحق ہے, قیامت آ کر رہے گی. وما انتم بمعجزین, اور تم جو ہے اسے جو ہے روکنے والے نہیں ہو, تم اسے ٹلا نہیں سکتے. ولو ان لکل نفس ظلمت, اور اگر میسر ہوا شخص کو جس نے ظلم کیا, ما فی الارض لافتدت بھی, جو کچھ زمین میں سب کا سب, تو بھی وہ اسے تاوان میں دے ڈالے گا. واثر الندامہ, اور وہ چھپائیں گے ندامت کو, لمبا راو العذاب, جبکہ وہ دیکھیں گے عذاب. وقضی بینہم بالقسط, ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف سے. وہم لا یظلمون, ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا. تو بہرحال یہ مضامین بار بار آئے ہوئے ہیں اور یہ ایمانیات سے متعلق ہیں, اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے. قیامت آ کر رہے گی اور اس وقت جو ہے ایمان فائدہ مند نہیں ہے, اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ تو ابھی موقع ہے کہ جب اللہ نے مہلت دی ہے, اس وقت ایمان بھی قابل قبول ہے, اس وقت کی توبہ بھی قابل قبول ہے, اور اس وقت فکر کرنی چاہیے آخرت کے عذاب سے بچنے کی. عذاب دیکھ کر تو بڑے سے بڑا کافر بھی ایمان لے آئے گا, لیکن اس وقت کوئی اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. چھٹی دلیل آ رہی ہے توحید باری تعالیٰ کی. فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض, آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں. الا ان وعد اللہ حق, اور خوب سن لو, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, یعنی ثواب اور عذاب یہ ہو کر رہے گا. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے, یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. عظمت و فضیلت قرآن بزبان قرآن ایک آیت کے بعد آ رہی ہے. ہوا یحیی و یمیت, اور وہی زندہ کرتا و مارتا ہے. و الیہ ترجعون, اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. اب عظمت قرآن بزبان قرآن, فرمایا یا ایھا الناس, اے انسانو, قد جاءتکم موعظہ من ربکم, یقیناً آ چکی ہے موعظہ تمہارے رب کی طرف سے. موعظہ اس نصیحت کو کہتے ہیں جو دلوں کو نرم کر دے, آخرت کی فکر پیدا ہو جائے, آدمی جو ہے اپنی فکر میں لگ جائے کہ میں نے آخرت میں نجات حاصل کرنی ہے. تو یہ فرمایا یہ قرآن کسی اور کا کلام نہیں ہے, یہ رب العالمین کی طرف سے واز ہے. شفاء لما فی الصدور, اور یہ شفا ہے سینوں کے امراض کی, اور سینوں کے امراض سے زیادہ تر مراد یہ دنیا پرستی, حب جا, اور اسی طرح حب شہوت, تکبر, حسد, بغض, یہ جو سارے رذائل اخلاق ہیں, ان سب کا علاج جو ہے قرآن ہے. البتہ آج کل فزیکل ایلیمنٹس کا بھی علاج قرآن سے کرایا جا رہا ہے. جو ٹرمینلی ایل پیشنٹس ہوتے ہیں انہیں سورہ رحمان اور دیگر صورتیں سنائی جاتی ہیں, اور لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے جو ہے وہ بہتری آتی ہے, ان کا اپنا تجربہ مشاہدہ ہے. تو فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ قرآن ہدایت ہے, جو ہم نے کہا تھا حقیقی نعمت دنیا میں اگر ہے تو ہدایت ہے, قرآن اس کا منبع اور چشمہ ہے, اور یہ رحمت ہے تمام ایمان لانے والوں کے لیے. تو یہاں قرآن کی آپ دیکھیں چار برکات بیان ہو رہی ہیں. ایک تو اسے کہا گیا ہے موعظہ ہے, دلوں کو نرم کرنے کی چیز, اور دوسرا یہ شفا ہے, قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھ دی ہے خصوصاً باطنی امراض کی. اور جب آدمی گویا اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے, دل نرم پڑتا ہے, اور پھر اگلا اسٹیپ یہ کہ اس کے رضائل کی شفا اس سے حاصل ہوتی ہے, تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ ہدایت پر عمل کر سکے. تو قرآن ہی ہدایت ہے, اور ہدایت پر چلے گا تو اس کی زندگی رحمت بن جاتی ہے, اور اللہ کی رحمتوں کا گویا وہ مرکز بن جاتا ہے. آگے سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتی, اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اس کی رحمت میں سے. فبذالک فلیفرحوا, بس چاہیے کہ اس قرآن کو پانے پر اتراؤ, خوشیاں مناؤ. ورنہ قرآن کا عموماً انداز یہ ہے کہ ہم سورہ قصص میں پڑھیں گے کہ وہاں قارون سے کہا گیا لا تفرح, ان اللہ لا یحب الفرحین, اتراؤ مت, اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن قرآن وہ بڑی دولت ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں کہ اگر خوشیاں منانی ہے تو اسے پانے پر خوشیاں مناؤ. کیوں؟ ہوا خیر مما یجمعون, یہ ہر اس شے سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. اب لوگ کیا جمع کرتے ہیں؟ پیسہ جمع کرتے ہیں,
ہیرے جواہرات جمع کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے ہیں، پلاٹ جمع کرتے ہیں، اب ایک اور چیز ہے ڈگریاں، عمر ختم ہو جاتی ہے ڈگریاں ختم نہیں ہوتی. تو جو بھی انسان جمع کرتا ہے اس میں سب سے بہترین چیز قرآن. تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اس نعمت کی قدر کرنے والا بنائے. ایک مرفوع روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن کی دولت میں سے کچھ دیا اور وہ کسی دنیا دار کی نعمت کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ اسے مجھ سے زیادہ دیا گیا تو اس نے قرآن کی ناقدری کی. یعنی کسی کے بڑے بنگلے سے متاثر ہو رہا ہے، کسی کی بڑی گاڑی سے متاثر ہو رہا ہے، کسی کے بڑے بزنس سے متاثر ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ نے اسے قرآن کی دولت دی تو اس نے اس دولت کی ناقدری کی. کیونکہ سب سے قیمتی، سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اس کی رغبت عطا فرمائے. آگے عقلی دلیل جو ہے توحید باری تعالیٰ پر ساتویں آ رہی ہے. پوچھا جا رہا ہے کہ حلال و حرام ٹھہرانے کا اختیار کسے؟ قل ارائیتم، اے نبی کہیے ذرا دیکھو تو، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے رزق، فجعلتم منہ حراما و حلالا، اور تم نے بنا دیا اس میں سے کچھ کو حرام کچھ کو حلال. قل اللہ اذن لکم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو، وما ظن، اور کیا خیال ہے، الذین یفترون علی اللہ الکذب، ان لوگوں کا جو افترا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ، یوم القیامہ قیامت سے متعلق، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور بے شک اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر اس کا شکر نہیں کرتے. آٹھویں عقلی دلیل آ رہی ہے وسعت علم باری تعالیٰ کے حوالے سے. وما تکونوا فی شان، اور نہیں ہوتے آپ کسی بھی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں پڑھ سناتے آپ اس یعنی اس اللہ کی طرف سے قرآن میں سے، ولا تعملون من عمل، اور نہیں کر رہے ہوتے آپ کوئی بھی عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم ہوتے ہیں آپ پر موجود یعنی گواہ، اذ تفیضون فی، جبکہ تم لوگ کرتے ہو کوئی عمل اس میں سے، وما یعذب عن ربک، اور نہیں جو ہے چھپتا آپ کے رب سے، من مثقال ذرہ فی الارض ولا فی السماء، یعنی ذرہ برابر بھی کوئی چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز نہ اس سے کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ سب ایک واضح کتاب کے اندر ہے. یعنی کوئی ذرہ برابر شے بھی آسمان و زمین کی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو. ذرہ ویسے مفسرین کہتے ہیں یہ چونٹی کے انڈے کو کہا جاتا ہے، یعنی انتہائی چھوٹی چیز جسے انسانی آنکھ دیکھ سکے اسے ذرہ کہتے ہیں. اب جو علوم میں انسان نے ترقی کی ہے تو کسی بھی میٹر کا جو چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے اسے ایٹم کہا جاتا ہے. تو یعنی ایک ایٹم کا اللہ کو علم ہے، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز ہے. ایٹم سے چھوٹا کیا ہو جاتا ہے، اب وہ پروٹون نیوٹرون الیکٹران ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کے بھی اب جو ہے لوگوں نے پارٹیکلز نکال لیے ہیں. یہ پروٹون کن سے بلکہ بنے ہیں، وہ کوارکس اور گلوانس جو ہے وہ کہلاتے ہیں آج کل فزکس میں. تو چاہے کوئی چیز ایٹم سے بھی چھوٹی ہو وہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور اس سے بڑی جتنی بھی ہو جائے وہ سب اللہ کے علم ہے. آگے اولیاء اللہ کا ذکر آ رہا ہے، تو علم باری تعالیٰ کے بعد اب ولایت باری تعالیٰ کا ذکر. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور خوب جان لو کہ اللہ کے دوست وہ ہیں، ان کی علامت کیا ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم سے دوچار، نہ مستقبل سے خوف زدہ ہوتے ہیں نہ ماضی پر غم ہوتا ہے. اور صفات کیا ہیں اولیاء اللہ کی؟ اللہ یہ صفات ہمیں بھی پیدا فرمائے. یا کیا چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی ولایت عطا کر دیتے ہیں؟ تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو کام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ایمان لانا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ دو کام ایسے ہیں جو انسان کو ولایت تک پہنچا دے. ولی اللہ بننا کوئی مشکل نہیں، آج آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرے، ایمان پر کامل ہو جائے اور اللہ کی تقوی کی زندگی گزارے تو وہ ولی اللہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ولی اللہ وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اسی طرح مفسرین کہتے ہیں کہ ولایت اللہ جسے حاصل ہوتی ہے وہ گویا ہر ایک کے لیے جیسے زمین بچھی ہوئی ہے ایسے اس میں آج ان کے ساری ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح جیسے آسمان لوگوں پر خیر برسا رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے خیر کے کام کرتا ہے. تو بہرحال یہاں دو چیزیں آ رہی ہیں، ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، ایسے لوگوں کی بڑی بشارت. لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، انہیں کے لیے خوشخبری دنیا میں اور آخرت میں.
لا تبدیل لکلمات اللہ، اور کوئی تبدیل کرنے والا نہیں اللہ کی باتوں کا، ذالک ھو الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی، تسلی رسول دلائی جا رہی ہے. ولا یحزنک قولہم، اور اے نبی رنجیدہ نہ کریں آپ کو ان کی باتیں، ان العزت للہ جميعا، بے شک عزت تو سب کی سب اللہ کے لیے، ھو السمیع العلیم، اور وہ اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا. ملکیت باری تعالیٰ، یہ نبی دلیل ہے توحید باری تعالیٰ پر. تو فرمایا الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اور خوب سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں. وما یتبع الذین، اور کس کی پیروی کرتے ہیں وہ، یدعون من دون اللہ شرکا، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے یعنی شرکا کو، ای یتبعون الا الظن، اور نہیں وہ پیروی کرتے مگر اپنے گمان کی، و انہم الا یخرصون، اور وہ نہیں ہے مگر قیاس ارائیاں کرنے والے. شرک کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس من گھڑت تصورات. دسویں دلیل آ رہی ہے اللہ کے لیے، اور فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہی اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ اس میں آرام کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو بالکل کھلا دکھانے والا روشن، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقومی یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. تو دن آرام کے لیے، اکثر بیشتر آپ مخلوقات کو دیکھیں گے وہ رات جو ہے وہ آرام کے لیے، اور رات میں ایک سکون ہوتا ہے، ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، اکثر مخلوق جو ہے وہ سو جاتی ہے آرام کے لیے، جبکہ دن بالکل ریورس ہوتا ہے، اس میں ہر چیز روشن ہے، چہل پہل ہے، اکثر مخلوق جو ہے وہ اس میں اپنے رزق کی تلاش میں نکلتی. تو فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا، اب اللہ کی اولاد اس کا ذکر آ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے، اور اسے رد کیا جا رہا ہے. تقریباً پانچ اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اللہ کو کسی اولاد کی حاجت نہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی اولاد ہے. تو نمبر ایک، سبحانہ، وہ اللہ اس سے پاک ہے، اسے اس کی حاجت ہی نہیں. نمبر دو، ہو الغنی، وہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت ہی نہیں. اللہ واحد ہے جو اصل میں غنی ہے. غنی اسے کہتے ہیں جسے کسی شے کی حاجت نہ ہو، ورنہ دنیا میں ہم پیسے والوں کو غنی کہہ دیتے ہیں کیونکہ عموماً انہیں دوسروں کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کتنا بھی پیسے والا آدمی کیوں نہ ہو، وہ روٹی کا محتاج ہے، وہ پانی کا محتاج ہے، وہ آکسیجن کا محتاج ہے، جبکہ اللہ کسی شے کا محتاج نہیں. اسی طرح وہ اولاد کا بھی محتاج نہیں. اور نمبر تین، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین ہے، وہ اصل مالک ہے، تو اسے جو ہے اولاد کی ضرورت نہیں، پوری کائنات اس کی مملوک ہے. اور نمبر چار، ان عندکم من سلطان بہذا، اور نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس بات پر، یعنی اگر تم کہہ رہے ہو اللہ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو کہاں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل؟ کوئی الہامی کتاب لاؤ اور کوئی اور دلیل لے کر آؤ، تو کوئی دلیل نہیں ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور پانچویں بات کہ تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، محض تمہاری بکواس ہے. آگے ایسے افتراء کرنے والوں کا انجام، قل ان الذین یفترون علی اللہ کذب، اے نبی کہہ دیجئے یقیناً جو لوگ افترا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے. متاعن فی الدنیا، اب ازالہ شبہ ہے کہ یہ افترا کرنے والے تو دنیا میں بڑے مزے کر رہے ہیں اور بہت کچھ کمائی کر رہے ہیں، تو فرمایا متاعن فی الدنیا، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا میں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان سب نے لوٹ کر آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم چکھائیں گے انہیں شدید عذاب، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کفر کے جو وہ کرتے رہے. اب یہاں سے جو ہے وہ انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، پھر درمیانی چار رسولوں کا ذکر، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. تو ہم موٹی موٹی باتیں سمجھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ جو ہے 3900 قبل مسیح کا ہے، عراق کے علاقے میں بھیجے گئے تھے، 950 برس دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن جب قوم ایمان نہیں لائی تو ان سب کو پانی میں غرق کر دیا گیا جو نافرمان تھے. فرمایا بتلو علیہم نبانو، اے نبی پر سنائیے ان پر حال حضرت نوح علیہ السلام کا، اس قال لقوم ہی، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی ان کانا کبر علیکم مقامی، اے میری قوم اگر تم پر بڑا گرا گزرتا ہے میرا کھڑا ہونا، بتذکیری بھی آیات اللہ، اور میری نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ذریعے، فعل اللہ ہی توکلتو، تو میں نے تو بھروسہ کیا اللہ پر، فاج میں ہوں امرکم و شراکا اکم، بس جمع کر لو اپنی باتوں پر اپنے شریکوں کے ساتھ، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ ہو تمہاری بات پر جو ہے وہ تم پر کوئی چھپا ہوا، ثم مغزو الیہ ولا تنظرون، پھر کر لو جو تم میرے ساتھ کرنا چاہو اور مجھے مہلت نہ دو، یعنی سب مل کر کوئی سازش کر لو جو چھپی بھی نہ ہو تم سے، تم جانتے ہو کیا کرنا ہے لیکن مجھے نہ بتاؤ، اور پھر جو داؤ چلا سکتے ہو وہ چلا لو مجھ پر اگر، اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ استغنا نوح علیہ السلام، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم منہ پھیرتے ہو، فما سألتکم من اجر، تو میں تو نہیں مانگتا تم سے اس پر دعوت و تبلیغ کے کام پر کوئی اجرت، ان اجریا الا علی اللہ، اور میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے، وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے تو حکم ہے کہ میں رہوں اس اللہ کا فرما بردار۔ فکذبوہ، اب ایک آیت میں خلاصہ ان کی دعوت کا، اس کے انجام کا، بس انہوں نے انکار کیا نوح علیہ السلام کا، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، بس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور بنا دیا ہم نے ان کے جانشین، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، بس دیکھیے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ اب درمیان میں چار رسولوں کا بغیر نام لیے ذکر آ رہا ہے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسل، پھر ہم نے بھیجے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاءہم بالبینات، بس وہ لائے ان کے پاس واضح دلائل، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے اس پر جسے وہ جھٹلا چکے تھے پہلے، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اور ایسے ہی ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے بڑھنے والے لوگوں کے دلوں پر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسبتاً تفصیلاً ذکر آ رہا ہے، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، اور ان کی اب کشمکش کا ذکر اپنی قوم سے، الی فرعون و ملائہ بآیاتنا، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف جو ہے اپنی یعنی نشانیوں کے ساتھ معجزات دے کر، فاستکبروا، بس وہ فرعون اور اس کے درباری اکڑ بیٹھے، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ فرمایا فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو کہنے لگے یہ تو بالکل کھلا جادو ہے، جب وہ معجزات دیکھے جو ایسا صاف بن جاتا تھا ہاتھ جو بالکل روشن ہوتا تھا، تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، قال موسیٰ، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم کہتے ہو حق کو جب وہ آیا ہے تمہارے پاس، السحر ھذا، کہ یہ اب جادو ہے، ولا تفلح الساحرون، حالانکہ کامیاب نہیں ہوتے جادوگر، قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا کہ تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہمیں پھیر دو اس بات سے کہ ہم نے جس پر پایا اپنے آبا و اجداد کو، ہمیں ہمارے آبا و اجداد کے دین سے تم پھیرنا چاہتے ہو، وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑائی زمین میں، وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں تم دونوں پر ایمان لانے والے۔ آگے فرعون کی چال کا ذکر آ رہا ہے، وقال فرعون ائتونی بكل ساحر عليم، اور کہا فرعون نے کہ لے آؤ میرے پاس تمام ماہر جادوگر، فلما جاء السحرۃ، پس جب آ گئے اس کے پاس سب جادوگر، قال لهم موسیٰ، تو ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، تم ڈالتے ہو یا یعنی ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے، فلما القوا، پس جب ان جادوگروں نے ڈال دیا، قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم به السحر، جو تم لائے ہو وہ جادو ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بڑی تعداد تھی ان جادوگروں کی، اور ایک تفسیر میں تو انہوں نے کہا تھا کہ 70,000 رسیاں اور لاٹھیاں انہوں نے ڈال دیں، اور وہ سب سانپ کی طرح ریننا شروع ہو گئے، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا گویا، اور لوگ جو ہے وہ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، اور انہوں نے پوری عوام کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام لیکن جو ہے وہ بہادری سے وہاں کھڑے ہوئے، اب وہ فرما رہے ما جئتم به السحر، جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، اور بے شک اللہ اسے ابھی مٹا ڈالے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور بے شک اللہ راست نہیں لاتا مفسدوں کے اعمال، ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اور ثابت کر دے گا اللہ حق حق کو اپنے حکم سے، ولو کرہ المجرمون، اور خواہ مجرموں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ آگے مضمون آ رہا ہے کہ ہمیشہ حق قبول کرنے میں سبقت جو ہے وہ نوجوان کرتے ہیں. فما آمنا لموسیٰ, پس نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر, الا ذریت من قومی, سوائے چند لوگوں کے ان کی قوم میں سے, الا خوف من فرعون و ملائہم, یعنی خوف کی وجہ سے فرعون اس کے درباریوں کے. فرعون نے یہ کیا تھا, جادوگر جو ایمان لائے تھے انہیں تو اسی وقت ہاتھ اور پاؤں مخالف سن سے کٹوا کر سوری دے دی, تو عوام ڈر گئی. حالانکہ اگر وہ یہ ظلم و ستم نہ ڈھاتا تو شاید بہت لوگ ایمان لے آتے, لیکن تھوڑے سے لوگ ایمان لائے. یا اَن یفتنہم, کہ کہیں وہ مصیبت میں نہ ڈالے جائیں. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ, اور بے شک فرعون زوراوت ہے ملک میں, وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ, اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کی, وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ, اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم, اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر, فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا, تو اسی پر بھروسہ کرو, اِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ, اگر تم واقعی فرما بردار ہو. آگے مشکلات میں گھری قوم کے لیے دعائیں ہیں, آج یہ دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے. چاروں طرف سے جو ہے وہ عذاب کے سائے اس ملک کو گھیر رہے. فقالوا علی اللہ توکلنا, بس انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنہ, اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں تختہ مش, للقوم الظالمین, ظالم قوموں کے لیے. تختہ مش وہ کہتے ہیں جس پر جو ہے پریکٹس کی جاتی ہے تلوار چلانے کی اور تیر چلانے کی, تو اللہ ہمیں ان کا تختہ مش نہ بنا ان کے ظلم و ستم کا. ونجینا برحمتک, اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے, من القوم الکافرین, ان کافر قوموں سے. اجابت دعا ہے. واوحینا الی موسیٰ واخی, ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کی طرف, ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا, کہ تم بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر, وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ, اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رو اور قائم کرو نماز, وبشر المؤمنین, اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو. تو یہاں سے کہا جا رہا ہے جب مسائل آئیں, جب مصائب آئیں تو پھر اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے. کچھ گھروں کو قبلہ رخ بنایا جائے یعنی عبادت گاہ, اور پھر اس میں جو ہے نماز قائم کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی, پریشانی آتی, آپ دو رکعت نماز حاجات پڑھتے. تو آج ہم یہ کرتے ہیں کہ سارے پہلے اپنے اسباب تلاش کرتے ہیں, جب سب جگہ سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر آتے ہیں اللہ کی طرف. حالانکہ ہونا یہ چاہیے پہلے اللہ کی طرف جائے جو اصل بگڑی بنانے والا اور مشکل کشائی کرنے والا. آگے دکھے دل کی فریاد ہے. وقالا موسیٰ, اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے, ربنا انکا آتیتا فرعون وملاءہ زینا, اے ہمارے رب بے شک تو نے دیا فرعون اس کے درباریوں کو آسائشیں, واموالا فی الحیات الدنیا, مال و دولت دنیا کی زندگی میں, ربنا لیضلوا عن سبیلک, اے رب تاکہ وہ گمراہ کریں تیرے راستے سے, ربنا اطمس علی اموالہم, اے اللہ مٹا دے ان کے مال و دولت, وجدد علی قلوبہم, اور سخت کر دے ان کے دلوں کو, فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم, کہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب. اب یہ درد بھرا دل ہے اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن قوم مان نہیں رہی, تو پھر آخر میں جو ہے اس طرح کی دعا, اجابت دعا. قال قد اجیبت دعوتکما, فرمایا کہ ہم نے قبول کر لی تم دونوں کی دعا, فاستقیما, پس تم دونوں ثابت قدم رہو, ولا تتبعان السبیل الذین لا یعلمون, اور نہ چلو ان لوگوں کے رستے پر جو علم نہیں رکھتے. اب تدبیر ہلاکت فرعون کا ذکر آ رہا ہے. وجاوزنا بنی اسرائیل, اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو, البحر سمندر سے, ریڈ سی جو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر رات ہی رات میں نکلے اور اندھیرے میں پہلے کچھ ٹرن کر گئے, ورنہ دو دفعہ یہ سفر کیا تھا اس سے پہلے انہوں نے, ایک دفعہ مدین گئے تھے, ایک دفعہ مدین سے واپس آئے تھے. ارادہ یہ تھا تھوڑا سا اوپر جائیں تو یہ ریڈ سی ختم ہو جاتا ہے اور خشکی کا رستہ ہے, لیکن یہ تھوڑا سا پہلے مڑ گئے اور سامنے جو ہے اب ٹھاٹے مارتا ہے سمندر, اور پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا. تو فرمایا اب قوم تو پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا اور یہ تو ہم مارے گئے, بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ عورتیں رونے لگیں اور مرد جو ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا, انہوں نے کہا کہ پہلے ہی ہم پہ اتنا ظلم تھا, ہمارے بچوں کو فرعون ذبح کرتا تھا, اب تو گاجر مولی کی طرح ہمیں یہاں کاٹ کر پھینک دے گا, آپ نے یہ کیا کیا, آگے سمندر کہاں جائیں گے ہم, یہ پیچھے سے فرعون آ رہا ہے اپنے لشکر کے ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ انما معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا, اللہ کے حکم پر میں تمہیں لے کر نکلا ہوں، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا. حالانکہ کسی کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ اللہ کیسے مدد کرے گا، تو اللہ نے کیسے مدد کی؟ سمندر پھاڑ کر رستہ دیا انہیں، خشک رستہ، اور یہ بنی اسرائیل جو ہے اس رستے سے گزر کر صحرا سینا پہنچ گیا ہے. فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، اور پھر تعاقب کیا ان کا فرعون اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم کی وجہ سے. حتی اذا ادرکه الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا بیچ سمندر میں پہنچے رستے پر، تو اللہ نے حکم دیا پانی مل گیا اور فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ ڈوبنے لگا. اب دیکھیں جب غوطے کھانے لگا پانی میں تو فرعون نے کہا قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل، تو بولا کہ میں ایمان لایا بے شک اس پر کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جس پر ایمان لائے بنو اسرائیل. وانا من المسلمین، اور میں تو مسلمانوں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں آل آن اب ایمان لاتا ہے، وقت اسی طاقت، حالانکہ تم نافرمانی کر چکا اس سے پہلے. وکنت من المفسدین، اور تم تھے ہی فساد کرنے والوں میں سے. چنانچہ اللہ نے پھر پیشن گوئی فرمائی فالیوم ننجیک ببدنک، بس آج ہم نجات دیں گے تیرے جسم کو. لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ وہ ہو جائے تمہارے بعد آنے والوں کے لیے نشانی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری قدرت کی نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. چنانچہ یہ فرعون کا جسم محفوظ ہے، آج بھی آپ جا کے مصر کے عجائب خانے میں اسے دیکھ سکتے ہیں. تو کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ٹکٹ زیادہ ہے اس پر، باقی عجائب گھر کا علیحدہ ہے اور صرف اس کی لاش دیکھنے کا علیحدہ ٹکٹ ہے، شاید 20 دینار ہے کتنا ہے، تو لیکن وہ موجود ہے. اور یہ اس پر بڑی تحقیق ہوئی اور یہ معلوم کیا گیا کہ اس کے پھیپڑوں کے اندر سے یعنی سمندری نمک ملا ہے. تو یہ بات تو ثابت ہے کہ یہ غرق ہوا تھا. اور یہ اس میں بہرحال اس کی جو لاش ہے اس کی ناک پہ بس جو ہے کسی مچھلی نے بڑک لگایا ہوا ہے. تو ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں جب بھی آپ ذکر کریں یہ ضرور بتائیں کہ اللہ نے وہ اپنی ناک بڑی اونچی رکھتا تھا، اس کی ناک ہی اللہ نے توڑ دی اور باقی جسم اس کا ویسے ہی سلامت ہے. تو غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل پر احسانات باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے. بلقت بوانا بنی اسرائیل مبوا صدق، اور بے شک ہم نے بٹھا دیا بنی اسرائیل کو اچھے ٹھکانے پر. ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے. فما اختلفوا، بس نہ اختلاف کیا انہوں نے دین میں. حتی جاءہم العلم، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم. ان ربک یغزی بینہم یوم القیامہ، اور بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان میں قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. بنی اسرائیل کی راہ پر مت چلو یہ کہا جا رہا ہے، اور دلیل نقلی برائے صداقت قرآن. فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور اے انسان اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہے تم پر. فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب جو ہے وہ تم سے پہلے، یعنی جو اہل کتاب گزرے ہیں جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوتی رہی، ان سے پوچھ لو. لقد جاءك الحق من ربك، اور آ چکا ہے تمہارے پاس حق یعنی قرآن تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہو جاؤ شک کرنے والوں میں سے. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور نہ ہو آپ ان میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. فتکون من الخاسرین، پس وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں سے. ان الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، اور یقینا وہ لوگ جن پر ثابت ہو چکا ہے آپ کے رب کا حکم وہ ایمان نہیں لائیں گے. ولو جاءتهم كل آية، اور اگر آ بھی جائے ان کے پاس سارے معجزے. حتى يروا العذاب الالم، تو بھی گویا وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو. اس وقت ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہے. اور بہت ساری اللہ نے مثالیں ابھی دے دی ان نافرمان قوموں کی کہ جب ایمان آیا پھر انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، جیسے فرعون کی ابھی مثال گزری کہ اب جب ڈوب رہا ہے ڈبکیاں لگا رہا ہے موت قریب ہے، موت کو دیکھ لیا اس نے، تب کہہ رہا ہے میں ایمان لایا، تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں. اس کی بس ایک ایکسیپشن ہے پوری تاریخ میں اور پورے قرآن میں، وہ ہے قوم یونس، تو ان کا ذکر یہاں آ رہا ہے. اور پوری سورت کا نام جو ہے بس ایک آیت میں ہی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے یہ بھی علامتی نام ہے سورت کا کہ وہ سورت جس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. تو یہ وہ قوم تھی جو نینوا کی رہنے والی تھی، 120,000 کی تعداد تھی، حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا، انہوں نے ان میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا لیکن یہ قوم نہیں مانی، چنانچہ اللہ کی طرف سے ابھی ایکسکلوسیو حکم نہیں آیا تھا کہ آپ جگہ چھوڑ دیں، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ 3 دن بعد ان پر اللہ کا عذاب آ جائے، تو انہوں نے قوم کو وارن کیا اور وہاں سے چلے گئے. تو اب قوم نے جب وہ عذاب کے سائے اور بادل کی صورت میں اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے تو پوری کی پوری قوم میدان میں آ گئی، اپنی عورتوں کو بچوں کو بھی لے آئے، مویشی بھی لے آئے اور گڑ گڑا کر جو ہے انہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے، چنانچہ اللہ نے ان پر بھیجا ہوا عذاب ڈال دیا. یہ واحد مثال ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج پاکستان کا بھی یہ حال ہے کہ چاروں طرف سے دشمن عمدے چلے آ رہے ہیں اور خطرات اور آپ دیکھیں کہ عذاب کے سائے بڑھتے چلے آ رہے ہیں. آج موقع ہے کہ ہم مل کر اجتماعی توبہ کریں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی یہ بھیجا ہوا عذاب جو ہے وہ ڈال دے. تو فرمایا فلولا کانت قریۃن آمنت، بس کیوں نہ ہوئی کوئی ہلاک شدہ بستیوں میں سے ایسی کہ ایمان لاتی، فنفعہا ایمانہا، تو فائدہ دیتا اسے اس کا ایمان لانا، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان پر سے دنیا کی زندگی کا ذلت والا عذاب، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، اور ہم نے سامان حیات دیا انہیں تھوڑی مدت کے لیے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اگر اللہ چاہتا، اگر چاہتا آپ کا پروردگار تو وہ ایمان لے آتے، مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، یعنی جتنے لوگ زمین میں رہتے ہیں وہ سب کے سب، اَفَأَنْتَ تُكْرِهَ النَّاسَ، تو کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو، حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں، تو یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، بس آپ پہنچا دیں، باقی یہ مانتے نہیں مانتے یہ ان کی ذمہ داری. ایمان باللہ کی توفیق، یعنی ایمان جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، وما کانا لنفس ان تؤمن، اور نہیں طاقت کسی جان کو کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، ویجعل الرجس، اور وہ اللہ ڈالتا ہے ناپاکی یعنی عذاب کی طرف اشارہ ہے، علی الذین لا یعقلون، ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. تو عقل کا استعمال یہ ہے کہ ان تمام شواہد سے اللہ کو پہچانا جائے اور اللہ کے عذاب سے پہلے پہلے اس کی فرما برداری اختیار کی جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے. دعوت فکر دی جا رہی ہے، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، ذرا اے نبی کہیے غور کرو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، وما تغنی الآیات والنذر، اور نہیں کام آتے معجزے اور ڈراوے، ان قوم لا یؤمنون، ان قوموں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، فہل ینتظرون الا مثل ایام، بس وہ نہیں انتظار کر رہے مگر انہی لوگوں کے سے دنوں کا، الذین خلو من قبلہم، جو گزر چکے ان سے پہلے، قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا کذالک، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے اسی طرح، حقا علینا ننجی المؤمنین، اور یہ ہم پر حق ہے مومنین کا، گویا جو بھی ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ نجات دیتے ہیں اور اسے بچاتے ہیں عذاب سے. حق و باطل میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا، یہ مضمون آ رہا ہے، پہلے لا الہ کا مضمون ہے پھر اللہ کا مضمون. قل یا ایھا الناس، اے نبی کہہ دیجئے کہ انسانوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم شک میں ہو میرے دین سے متعلق، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، ولکن اعبد اللہ، لیکن میں تو عبادت کروں گا صرف اللہ کی، الذی یتوفاکم، وہ جو وفات دے گا تم سب کو، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں رہوں ایمان والوں میں سے. تو یہاں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 باتوں کا حکم آ رہا ہے اس رکوع کے اندر اور اگلے رکوع میں، 2 رکوعوں میں. تو پہلا حکم کیا ہو گیا کہ میں رہوں ایمان لانے والوں میں سے، یہ مجھے حکم دیا گیا. نمبر 2، وان اقم وجهک للدین حنیفا، اور یہ کہ سیدھا کر لوں میں اپنا رخ اسی دین کی طرف سب سے جو ہے منہ موڑ کر، بالکل یکسو ہو کر. اور نمبر 3، ولا تکونن من المشرکین، اور یہ کہ تم نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے. اور نمبر 4، ولا تدعو من دون اللہ، اور نہ پکارو سوائے اللہ کے کسی کو، ما لا ينفعك ولا يضرك، جو نہ تمہیں فائدہ دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے، فَإِنْ فَعَلْتَ پھر اگر بالفعل تم نے ایسا کیا فَإِنَّكَ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ تو اس وقت آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے. تو یہ خطاب جو ہے وہ آپ سے ہے لیکن سنایا جو ہے وہ قوم کو جا رہا ہے. پانچواں حکم آپ کے لیے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اگر پہنچائے اللہ آپ کو کوئی تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو نہیں دور کرنے والا اس تکلیف کا سوائے اس اللہ کے. اور نمبر چھ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ اللہ پہنچائے آپ کو کوئی بھلائی فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تو نہیں ہے اسے کوئی اس کے فضل کو ٹالنے والا يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اور وہ پہنچاتا ہے اس کو یعنی اپنے فضل کو جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم کرنے والا. دعوت کا بے لاگ انداز بیان ہو رہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگوں قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق یعنی قرآن تمہارے رب کی طرف سے فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ جو کوئی ہدایت پا گیا تو وہ ہدایت پا گیا اپنے ہی فائدے کے لیے اپنے ہی نفس کے لیے وَمَنْ ضَلَّ اور جو کوئی بھٹک گیا فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ اور میں نہیں ہوں تم پر کوئی خود مختار اختیار رکھنے والا تمہاری مرضی ہے اللہ کا دین موجود ہے عمل کرو گے اپنے ہی فائدے کے لیے اور اگر اسے رد کرو گے تو اپنے ہی نقصان کے لیے. میں تم پر کوئی خود مختار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں کہ زبردستی تم سے ایمان کا دعویٰ کرواؤں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتواں حکم دیا جا رہا ہے وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ اے نبی آپ پیروی کیجئے اسی کی جو وحی کیا جاتا ہے آپ پر. اور نمبر آٹھ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ اور صبر کیجئے یہاں تک کہ فیصلہ فرما دے اللہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والوں میں سے. تو ماشاءاللہ یہ جو ہے سورت مکمل ہو گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے یہاں پھر ہم بریک کر لیتے ہیں. ویسے میرا ارادہ یہ ہے کہ آگے ہم نصف کر لیں اسے آج کیونکہ آگے پھر سورہ یوسف آ رہی ہے وہ کافی دلچسپ سورت ہے اس میں علم و حکمت کے بہت سارے موتی ہیں تو وہ کل کے ابتدائی سیشن میں اگر ہم کریں تو زیادہ بہتر ہے. کنٹینیو کر لو دو ہمایوں بھائی یہاں پہ ماشاءاللہ ناظم ہیں ہمارے چلیں کچھ خبر